الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصادر الخلق وحوائج الأمر الذي لم يزل في أبديته ولا يزال في أبديته نحمده على عظيم إحسانه ونجر لطفه وبرهانه ونظام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالقا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه وياسين واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. سيرة أئمة کے سلسلے میں ہماری آج کی گفتگو فاطمہ امام کے بارے میں. اگرچہ گفتگو کا سلسلہ اسی مقام سے آگے بڑھے گا جہاں گزشتہ تقریر 148 ڈگری تک پہنچا تھا. البتہ براہ راست امام کے زمانے امامت پر گفتگو کے آغاز سے پہلے تھوڑا سا وہی تعارف جو ہر امام کی سیرت کے سلسلے ہیں ابتدا میں کرایا جانا ضروری ہے. امام کی ولادت 728 ڈگری کو ہوئی اور شہادت اسی رجب کے مہینے میں 25 رجب 183 ڈگری کو واقع ہوئی. مقام ولادت مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ابوا اور مقام شہادت بغداد ہے. یہاں سے امام کے جسد مبارک کو منتقل کر کے گازمین میں دفن کیا گیا. امام کی ولادت کے وقت بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان الحمار تخت حکومت پر بیٹھا اور امام کی شہادت کے وقت ہارون رشید عباسی کا دور دورہ. امام کا نام تو وہی نام ہے کہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام لیکن امام کی کنیت ابو ابراہیم. امام کے مشہور القاب اگر کہ سب سے مشہور لقب کاغل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے حالات کی وجہ جس طریقے سے امیر المومنین کے حالات میں یہ بات آ چکی کہ مولا کائنات کی کنیت ابو الحسن یا ابو تراب لیکن جب تقیے کا زمانہ آیا اور امام کا نام زبان کے لینا جرم بن گیا تو اس وقت علماء اسلام یا شیعہ محدثین امیر المومنین کو ابو زینب کہہ کر مخاطب کیا کرتے. بالکل اسی طریقے سے اگر کہ امام حسن کا لقب کاظم اور یہ کاظم لقب کیوں پڑا اس کی وجہ کیا تھی اس کی تاریخ کیا تھی وہ ابھی گفتگو کے درمیان بات تفصیل سے آ جائے گی. لیکن جب تقیے کا زمانہ اور بڑا سخت زمانہ تھا خاص طور پر ہارون رشید عباسی کہ جسے اس دور کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا خلیفہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی اور اسے ایک محسن اسلام کہا جاتا یہاں تک کہ اس کا پیریڈ گولڈن پیریڈ یا سنہری دور کہلاتا ہے اسلام کا. لیکن اس دور کے اندر تقیے کا اتنا سخت دور دورہ کہ امام حسن کا نام زبان پر لینا ایک بہت بڑا جرم تھا. چنانچہ کتابوں کے اندر امام کا لقب عبد الصالح فقیف یا عالم کے نام سے ملتا. روایتوں میں مجبوراً تقیے کی وجہ سے لوگ صبح کے نام استعمال کرتے تھے تو یا فقیف یا عالم یا عبد الصالح. اور اس کے بعد جب امام کا روضہ مبارک لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کا مرکز بنتا چلا گیا تو امام کا لقب باب الحوائج بڑھتا چلا گیا. یہاں تک یہ تو آج کا دور ہے کہ جب شیعہ اور سنی کی اتنی بڑی تفریق ہو گئی لیکن ساتویں صدی ہجری اہل سنت محرقین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں، خاص طور پر خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں لکھتا کہ مجھے بھی جس وقت کوئی حاجت پیش آتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی اور دنیا میں کہیں سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا اس حاجت کے پورا ہونے کا، تو میں بغداد سے ایک سازمین آتا ہوں، باب الحوائج کے روضے پر جا کر اپنی حاجت کو پیش کرتا ہوں اور فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی۔ اور علماء کرام نے کہا ہے کہ خاص طور پر جسمانی بیماریاں، اور جسمانی بیماریوں میں بھی خاص طور پر آنکھ کی بیماری میں اگر کوئی ساتویں امام سے متوسل اور ساتویں امام کے حوالے سے خدا سے دعا مانگے تو جسمانی بیماریاں اور خاص طور پر آنکھ کی بیماریوں کے لیے ساتویں امام کا وسیلہ، ساتویں امام کا توسل، ساتویں امام کا حوالہ انسان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ امام کی اولاد میں 37 ہستیوں کا پتہ ہمیں چلتا، جس میں 19 لڑکے تھے اور 18 لڑکیاں۔ امام کی والدہ ماجدہ، اس لیے کہ والد ماجد کا تذکرہ تو گزشتہ تقریر میں اور اس سے پہلے والی تقریر میں ہو چکا، امام کی والدہ ام حمیدہ، اور ام حمیدہ بربر کی رہنے والی ایک خاتون کہ جنہیں کچھ لوگوں نے یہ مطلب الہی بھی بعض اوقات اس قسم کے کام کراتی، جنہیں کچھ بردہ فروشوں نے وہاں سے اٹھایا تھا، اغوا کیا تھا، گرفتار کیا اور اس کے بعد مدینے لے کر آئے تھے فروخت کرنے کے لیے، مدینہ لا کر فروخت کے خیال سے اپنے گھر کے اندر رکھا۔ چنانچہ روایتوں میں ہمیں ملتا ابو قریشہ راوی نقل کرتا کہ ایک مرتبہ میں پانچویں امام کے پاس پہنچا اور پانچویں امام کے پاس حاضر ہونے کے بعد یہ کہا کہ ابن رسول اللہ، اب تو آپ کے بیٹے جعفر صادق کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، شادی کے قابل ہو چکے ہیں، آپ نے اب تک شادی نہیں کی۔ تو امام پنجل نے جواب دیا کہ ابھی اس امر کا خدا کی جانب سے حکم نہیں آیا، اس کی ایک امانت محفوظ ہے، جب وہ امانت مدینے منتقل ہوگی تو اس کے بعد سے ہم اس کی شادی کا اہتمام کریں گے۔ ابو قریشہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ تذکرہ نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ جب میں امام کے پاس پہنچا تو پانچویں امام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قریشہ، آج تو میرا ایک کام کر دے، خدا محلے کے اندر کنیزوں کو فروخت کرنے والے آ کر اترے، تو یہ کر کے یہ تھیلی لے جا، اور یہ تھیلی لے جانے کے بعد ان کے پاس اس وقت بچی ہوئی دو ہی کنیزیں ہوں گی، ان دو کنیزوں میں سے ایک کنیز جس کی کچھ علامتیں امام نے بتائی ہیں، یہ علامتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو تو لے کے آ جانا، اور یہ تھیلی لے جا، یہ تیرے کام آئے گی۔ ابو قریشہ کہتے ہیں کہ میں کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق چلا، اس محلے میں داخل ہوا، اس بردہ فروش کے پاس پہنچا کہ جس کا امام نے حوالہ دیا تھا، جب اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں کنیزے خریدنے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ تو نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی، بہت دیر کر دی، جتنی کنیزے تھی ساری فروخت ہو گئی، صرف دو کنیزے رہ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ انہی دو کنیزوں کو لے آؤ، میں خریدنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جب دو کنیزیں لائی گئی تو امام کی بتائی ہوئی علامتوں کے مطابق میں نے ان سے سوال کیا، اس لیے کہ جو حقیقتاً اس میں امام کی والدہ بننے والی تھی ان کا تو تمام جسم اور چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے سوال و جواب کیے، سوال و جواب کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ امام کا اشارہ کس کی جانب تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس بردہ فروش سے کہا کہ میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ اس کی قیمت 70 درہم ہوگی۔ میں نے جواب دیا، اور جیسا کہ ہر جگہ کا طریقہ ہوتا ہے قیمت میں کمی پہ اصرار کیا، لیکن وہ نہ مانا، یہاں تک کہ میں نے وہ مہر بند پھیلی جس کا منہ بند تھا اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ اسے قبول کر لے، صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے 70 درہم چاہیے۔ ہم نے کہا توڑ کر دیکھتے ہیں، دیکھیں کتنے درہم نکلتے ہیں، اتنے درہم پہ سودا کر لینا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ توڑنے سے، اس تھیلی کو توڑنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس کے اندر اگر ایک درہم بھی کم نکلا تو میں یہ سودا نہ کروں گا۔ میں نے اللہ کا نام لے کے اس تھیلی کی مہر کو توڑا اور اس کے بعد گنا تو پورے 70 درہم نکلے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ امام کی امامت کے اعتقاد تو پہلے ہی تھا، لیکن ایک مرتبہ اور یقین میں اضافہ ہو گیا کہ امام نے گھر میں بیٹھے بیٹھے مہر بند تھیلی کے اندر کس طریقے سے 70 درہم چن کے رکھے تھے۔ بہرحال میں نے بردہ فروش کے حوالے رقم کی اور امام کی اس امانت کو لے کے امام پنجب کے پاس پہنچا۔ جب امام کے پاس یہ مقدرہ، یہ محظمہ پہنچی، امام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ نام کیا، انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام حمیدہ بربریہ۔ امام نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ انت حمیدۃن فی الدنیا والمحمودۃن فی الآخرہ، یقیناً تو دنیا میں حمیدہ ہے، اس قابل ہے کہ تیری تعریف کی جائے، وقت آخرت محمودہ، اور آخرت کے اندر بھی تو سب سے زیادہ قابل تعریف قرار پائے گی۔ یہ امام ششم کی زوجہ اور امام ہفتم کی والدہ کا پہلا تعارف ہے جو امام پنجم کرا رہے ہیں. اب کیونکہ ہمارا موضوع دوسرا ہے, اس موضوع پر گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے تو اصل موضوع نامکمل رہ جائے گا, لیکن گفتگو کو ختم کرتے کرتے تھوڑا سا تذکرہ اور ہو جائے ام حمیدہ کا. ام حمیدہ کے بارے میں چھٹے امام کی روایت یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب سیدہ ہر قسم کی ان آلائشوں اور نجاستوں سے پاک تھیں کہ جو ایک عام عورت کا خاصہ ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح ام حمیدہ بھی تمام آلائشوں تمام نجاستوں سے پاک تھیں. اور چھٹے امام کی روایت یہ ہے کہ میری امانت تھی جسے خدا نے ابتدا سے ملائکہ کے دامن میں محفوظ کیا تھا اور تمام زندگی انہوں نے ملائکہ رحمت کے ساتھ گزاری تھی. اتنا چھٹے امام کو ان پر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ روایتوں میں یہ ہے کہ جب عورتیں چھٹے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے آتی تھیں, اس لیے کہ وہ مدینے کی عورتیں تھیں, کراچی کی عورتیں تو نہ تھیں, کہ جنہیں اگر شاپنگ کرنا ہو, خرید و فروخت کرنا ہو, شوہر کے ساتھ گھومنا پھرنا ہو تو پرس کو لٹکا کے اونچی ایڑی والے سینڈل پہن کے ایک مرتبہ ٹک ٹک کرتی گھر سے نکل آتی ہیں. لیکن اگر کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا ہو, کوئی شرعی الجھن کو سلجھانا ہو تو زمانے بھر کی شرم و حیا لگ جاتی ہے. ہم عالم سے مسئلہ پوچھیں, ہم عالم سے گفتگو کریں, ہمیں کتنی شرم آئے گی, کتنی حیا آئے گی. تو وہ کراچی کی مومنات نہ تھی, مدینے کی مومنات کی جنہیں پتا تھا کہ تمام دنیا سے شرم کرنا واجب ہے اور شرعی مسئلے کو پوچھتے وقت شرم کرنا حرام. چنانچہ روایت یہ ہے کہ چھٹے امام کے پاس کثرت سے عورتیں مسئلہ پوچھنے آیا کرتی تھی, لیکن چھٹے امام نے تمام مدینے کی عورتوں کو حکم دے دیا تھا کہ تم ام حمیدہ سے فقہ کے مسائل پوچھا کرو, حلال و حرام کے مسائل ام حمیدہ سے دریافت کیا کرو, اس لیے کہ جو ام حمیدہ بتائیں یقیناً وہی میرا جواب ہوگا, اور جس سوال کا جو حل ام حمیدہ پیش کرے وہی امامت کا حل ہوگا. اتنا اعتماد تھا چھٹے امام کو ام حمیدہ پر, اور یہی ام حمیدہ ساتویں امام کی والدہ, گفتگو کا تسلسل ذہن میں رہے کہ ساتویں امام کی والدہ کا تذکرہ, یہی ام حمیدہ ہیں جنہوں نے ایک عجیب روایت ہمارے سامنے پیش کی, عجیب ہمارے ماحول میں. یہی ام حمیدہ ہیں کہ جن سے ابو بصیر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ چھٹے امام کی شہادت کی اطلاع پا کر کوفے سے مدینے پہنچا, اس لیے کہ مومن کے جو سات حق چھٹے امام نے بتائے تھے ان میں آخری حق یہ تھا کہ جیسے ہی کسی مومن کے انتقال کی خبر ملے فوراً اس کے گھر والوں کو تعزیت کے لیے اور پرسے کے لیے جاؤ. چنانچہ ابو بصیر جب پہنچے, اور بڑا معروف واقعہ ہے مجالس میں بھی آپ نے سنا ہوگا, لیکن یہ ام حمیدہ کی روایت, ساتویں امام کی والدہ ماجدہ کی روایت, اور ان پر چھٹے امام کا کتنا اعتماد تھا یہ بھی ایک بات کے واقعے سے بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوگا. تو یہ ام حمیدہ کی روایت کہ جب ابو بصیر پہنچے ام حمیدہ کے پاس, درمیان میں پردہ ہے, شہزادی اپنے کمرے میں, ام حمیدہ اپنے کمرے میں, ابو بصیر باہر کے کمرے میں. ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ شہزادی, جب کرتہ دے دیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ شہزادی میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وقت آتے میرے آقا اور مولا کی کیا حالت و کیفیت. روایت یہ ہے کہ ام حمیدہ جو ماتم کر رہی تھی امام کا, ایک مرتبہ روتے روتے روکی اور کہا کہ اے ابو بصیر, وقت آخر میں نے امام کے بارے میں ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا. اور اس کے بعد ام حمیدہ نے پورا تفصیلی واقعہ بتایا کہ منصور دوانقی نے امام کو زہر دیا, امام زہر کے اثر سے لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی بستر پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو مجھے حکم دیا کہ میں تمام گھر والوں کو امام کے بستر کے چاروں طرف جمع کروں. جب تمام گھر والے امام کے بستر کے چاروں طرف جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ ام حمیدہ نقل کرتی ہیں ابو بصیر کہ ایک مرتبہ امام نے آنکھوں کو کھولا, ہم سب کو دیکھا, ایک جملہ کہا, اور یہ جملہ کہنے کے ساتھ ہی امام اس دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے گئے. یہ آخری جملہ تھا چھٹے امام کا. یہاں چھٹے امام کی امامت اختتام تک پہنچ رہی ہے اور ساتویں امام کی امامت کا آغاز ہے, تو ایک امام کی امامت کس جملے پر اختتام تک پہنچی اور دوسرے امام کی امامت کا آغاز کس پیغام کے اوپر ہوا, یہ اہم ترین پیغام ام حمیدہ نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور وہ کیا اہم ترین پیغام تھا؟ ام حمیدہ یہ کہتی ہیں کہ وقت آخر امام نے دیکھا اور کہا کہ لا تنالوا صفاءتنا مستخفا بالصلاة. ذرا ذہنوں میں آپ تصور کریں کہ امام کو کیا کہنا چاہیے تھا. جو کچھ امام نے کہا وہ تو آپ کے سامنے ابھی آئے گا, لیکن امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ امام کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں رکھو, یا امام کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو رسالت کے اعتقاد دلوں میں رہے, یا امام کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو محبت اہل بیت کو کبھی نظر انداز نہ کرنا, یا امام کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو ہمیشہ قیامت سے اور قبر سے ڈرتے رہنا, یا امام کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو ہمیشہ ہماری مجلسوں ماتم اور جلوس میں شرکت کرنا, یا امام کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے رہنا. لیکن ام حمیدہ یہ نقل کرتی ہیں کہ جہاں ایک امام کی امامت اختتام تک پہنچ رہی ہے اور جہاں سے ساتویں امام کی امامت کا آغاز ہے تو چھٹے امام کی امامت کا منتہا ساتویں امام کی امامت کی ابتدا نہ توحید ہے نہ رسالت ہے نہ امامت ہے نہ محبت اہل بیت ہے نہ قیامت ہے نہ کلمہ توحید ہے نہ کلمہ رسالت ہے بلکہ عجیب فقرہ کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفاً بالصلاح کہ اے ام حمیدہ پیغام میرے ایک ایک مومن تک پہنچا دو کہ روز قیامت ہم ہر ایک کی بخشش کریں گے ہر ایک کی شفاعت کریں گے ہر ایک کی سفارش کریں گے ہر ایک کو جہنم کی آگ سے جنت کے باغات میں لے جائیں گے لیکن ہماری سفارش کبھی نہیں پہنچ سکتی اس شخص کے اوپر کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے یا نماز کو پوری اہمیت نہیں دیتا گویا امام نے بتایا کہ عقیدہ توحید کو بچانا ہے تو یہی نماز ہے جو بچانے والی ہے رسالت کو بچانا ہے یہی نماز بچائے گی محبت اہل بیت کو دل میں رکھنا ہے نماز اس کا واحد طریقہ قیامت کے اعتقاد دل میں لانا ہے نماز ہی کے ذریعے قیامت پر اعتقاد رکھا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے رہنا ہے نماز کے اوپر مسلسل عمل پیرا رہو تو کتنا اہم پیغام ام حمیدہ نے ہم تک پہنچایا یہ ام حمیدہ کی اہم ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے اور یہی ام حمیدہ کے اوپر چھٹے امام کو اعتماد تھا کہ جب اپنی شہادت کے بعد چھٹے امام نے اپنے پانچ نائب مقرر کیے جو امام کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کرتے تو ان میں سے ایک نائب یہ ام حمیدہ لیکن یہ تاریخ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل ابھی آتی تو یہ ام حمیدہ ہیں وہ خاتون کے جو ساتویں امام کی والدہ ماجدہ اب روایت یہ ہے کہ یہ قافلہ حج سے جا رہا تھا یا کچھ روایتوں میں ہے کہ حج سے آ رہا تھا سات سفر کی تاریخ سے ذہن میں یہی تصور بیٹھتا کہ غالباً یہ لوگ حج سے واپس آ رہے تھے یعنی امام سے ام حمیدہ تھی امام کے ساتھی تھے یہ سارے کے سارے مکے اور مدینے کے درمیان میں تھے مقام ابوا مقام ابوا وہ گاؤں کہ شاید آپ کے ذہن میں ہو ہماری پہلی تقریر میں اس کا تذکرہ آیا تھا یہ وہ گاؤں ہے کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمینہ کا انتقال ہوا تھا اسی گاؤں پر یہ قافلہ پہنچا قافلہ ٹھہرایا گیا تمام کے تمام قافلے والے اترے ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ایک کنیز آئی آنے کے بعد امام کو سلام کیا اور کہتی ہے کہ مجھے ام حمیدہ نے بھجوایا اور یہ کہا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ جیسے میں اپنے شکم میں کوئی بچہ میرے شکم کے اندر کوئی بچہ موجود ہے یہ بھی اس سے پہلے جناب سیدہ کی تقریر میں آ چکا کہ امام جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ایک دن سے زیادہ امام کا حمل محسوس نہیں ہوتا چنانچہ ام حمیدہ کی جانب سے کنیز آتی اور آنے کے بعد چھٹے امام سے کہتی ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ ام حمیدہ نے کہلوایا کہ مجھے اپنے شکم کے اندر کسی بچے کے آثار محسوس ہو رہے ہیں روایت ابو بصیر کی ہے کہ ایک مرتبہ امام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور امام نے کہا کہ اے کنیز جا کر ام حمیدہ سے کہہ دے کہ مت گھبرا ابھی میں اس کے پاس پہنچ رہا ہوں امام گئے اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے ابو بصیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزرتی ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ جب امام واپس آ کر بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ امام کے چہرے پر مسکراہٹ میں نے کہا کہ اپنا رسول اللہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں تو جواب دیا کہ اے ابو بصیر اس وقت میرے اس بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے کہ جو میرے بعد اس زمین پر خدا کی حجت اور خدا کا نائب ہوگا اور اے ابو بصیر جب میں ام حمیدہ کے پاس سے آیا تو ام حمیدہ نے مجھے ایسی بات کی اطلاع دی کہ جو ہمارے علم میں پہلے ہی سے ہوتی ہے ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا ام حمیدہ نے کس بات کی اطلاع دی امام جواب دیتے ہیں کہ ام حمیدہ نے مجھے یہ اطلاع دی کہ بچے نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے زمین کے اوپر ہاتھ ٹیکے اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کی سب سے پہلے کلمہ توحید کو پڑھا پھر اپنے جد کی رسالت کی گواہی دی پھر اپنے آباؤ اجداد کی امامت کی گواہی دی اور اس کے بعد اپنی امامت کا تذکرہ کیا یہ امام کی ولادت کی کیفیت سچے امام کہہ رہے کہ ہاں یہ ہر امام کے ساتھ یہی ہوتا کہ ہر امام دنیا میں آ کر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ زمین پر خاک زمین پر پیشانی رکھ کے سجدہ انجام دیتا امام کو تو سجدے کی اور نماز کی اتنی فکر کہ پہلا وقت امام اس دنیا میں آتا تو پہلا لمحہ سجدے میں گزارتا امام اس دنیا سے جاتا تو یہی کہتے ہوئے کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفاً بالصلاح اور امام کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں نماز ہم پر واجب ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں امام ہماری شفاعت کو بخشش کرا دیں گے امام کو بتا رہے کہ دیکھو خدا کی بارگاہ میں سجدے کی یہ نیت ہے کہ ایک دن کا امام بلکہ ایک سیکنڈ ہوا پیدائش کو پہلا کام یہ کیا کہ زمین پر پیشانی رکھ کے سجدہ انجام دیا, تو یہ سجدے کی اور نماز کی یہ نیت ہی امام ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ امام مرسی قادم کی ولادت کی کیفیت تھی کہ اس طریقے سے امام اس دنیا میں آئے. اور ایک عجیب بات ہمیں نظر آتی کہ امام حسن اور امام حسین کی طرح سے امام مرسی قادم کے بچپنے کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. اتنے واقعات کہ کسی اور امام کے بچپنے کے اتنے واقعات کبھی ہمارے سامنے نہ آئے. امام نے تمام بچپنا معجزات کے اندر یا علم امامت کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا, اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی, اور وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ائمہ کو معلوم تھا کہ چھٹے امام کی شہادت کے فوراً بعد حکومت وقت جس کی بات دور اس وقت منصور کے ہاتھ میں تھی امام کے علم میں تھا. اور یہ تاریخ کا بڑا اہم مسئلہ کہ امام کی شہادت کے فوراً بعد حکومت وقت لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹائے گی, نئے نئے فرقوں کو ایجاد کیا جائے گا, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ لوگ اس سلسلہ امامت کو چھوڑ بیٹھیں. اس لیے کہ اب سے پہلے کی حکومتوں نے چھ اماموں کے زمانے میں پوری کوشش کی کہ لوگ ائمہ کے در تک نہ آئیں, لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ پہلی تین خلافتیں اور معاویہ اور یزید کی تمام کوششوں کو میدان کربلا میں حسین کی قربانی نے ناکام بنا دیا تھا, اور حسین کی شہادت کے بعد لوگ مجبور ہو گئے تھے در اہل بیت کے اوپر آنے کے لیے. اگر کہ یہ اپنی جگہ ہے کہ اس وقت بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگوں کے ذہنوں سے اہل بیت کے نام کو مٹایا جائے. عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین کی شہادت کے بعد امام کی شہادت کے نتیجے میں برپا ہونے والے طوفان کے نتیجے میں مکے اور مدینے کا خلیفہ بن بیٹھا تھا, روایتوں میں یہ کہ اس نے اپنی خلافت قائم کر لی صرف امام حسین کا نام لے کر, کہ یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ نواز رسول کو میدان کربلا میں میدان صف میں تین دن کا بھوکا پیاسا جہیر کیا, اب ہمیں یزید کے خلاف کھڑا ہونا. چنانچہ اس نے مکے اور مدینے میں اپنی خلافت کو قائم کر لیا تھا, خلیفۃ المسلمین بن گیا تھا. لیکن تاریخوں میں یہ جملہ لکھا, تاریخ طبری کے اندر یہ جملہ لکھا کہ جتنا عرصہ وہ خلیفہ رہا نماز کو پڑھتا رہا, لیکن دو سال کا اس کا تذکرہ ہے کہ دو سال تک اس نے نماز پڑھی لیکن نماز میں پیغمبر کے اوپر درود نہیں پڑھا, اور بغیر درود کے نمازیں پڑھتا رہا. جب کسی نے سوال کیا کہ تم تو پیغمبر کے اتنے قریبی رشتہ دار ہو, اس کی ماں پیغمبر اسلام کی سالک, ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ تم پیغمبر اسلام کے اتنے قریبی رشتہ دار ہو, تمہارے نانا حضرت ابو بکر ہیں, تمہاری خالہ حضرت عائشہ ہیں, تمہارے خالو پیغمبر اسلام ہیں, تم اتنا معمولی مسئلہ نہیں جانتے کہ بغیر اہل بیت کا نام لیے ہوئے نماز نہیں, بغیر رسول کا نام لیے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جواب دیتا کہ میں رسول پر درود بھیجنے کو تو تیار ہوں, لیکن کیا کروں کہ رسول کے ساتھ آل رسول پر بھی درود بھیجنا پڑے گا, اور مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں آل رسول پر درود بھیجوں, یہ منظور ہے کہ رسول پر درود بھیجنا بند کر دوں. یہ خلیفۃ المسلمین بن جانے والے شخص کی حالت, جو اتنا دشمنی اہل بیت میں اندھا ہو چکا کہ وہ یہ تو گوارا کر رہا ہے کہ رسول پہ درود کا سلسلہ بند ہو جائے, لیکن اسے یہ گوارا نہیں کہ آل رسول کے اوپر درود بھیجا جا سکے. لیکن یہ تمام سازشیں چوتھے پانچویں اور چھٹے امام نے ناکام بنا دی, اور اب لوگوں کے ذہن میں تڑپ پیدا ہو, لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوا. اور ابھی جب تاریخ کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہارون رشید نے جب ساتویں امام کو گرفتار کیا تھا, ایک گرفتاری آپ کو پانچویں امام کی نظر آئے گی, ایک گرفتاری چوتھے امام کی تاریخ میں بتائی. ہمارے ہر امام کو گرفتار کر کے بلایا گیا شام کی طرف, لیکن بعد میں آزاد کر دیا گیا. صرف ایک مثال ساتویں امام کی ملتی ہے کہ جب ساتویں امام کو گرفتار کیا گیا اور ہارون نے گرفتار کیا, جس کی حکومت اتنی مستحکم حکومت تھی کہ اسلام کا سنہری دور کہلاتا, لیکن اتنا اسے خوف تھا کہ لوگ ہنگامہ کر دیں گے, اتنا اسے خطرہ تھا کہ لوگ بغاوت کر دیں گے, کہ اس نے جب امام کو گرفتار کیا تو گرفتار کرا کے دو قافلے تیار کیے, ایک بصرے کی طرف اور ایک اپنے کیپٹل بغداد کی طرف. دو اونٹ تیار کیے, دونوں اونٹوں پر ایک جیسی محملیں رکھی, ایک جیسی فوج کے دستے اونٹوں کے ساتھ کیے, ایک میں امام کو بٹھایا اور ایک محمل کو بغیر امام کے رکھا, اور دونوں قافلوں کو چلایا. جس قافلے کے اندر امام نہیں تھے اس قافلے کو دارالخلافہ بغداد لے گیا, جس قافلے میں امام موجود تھے اسے بصرے جیسے شہر کی طرف لے گیا کہ کسی کے ذہن میں بھی خیال نہیں آ سکتا کہ امام وہاں جا سکتے ہیں. یہ تفصیل بعد میں آئے گی. جب لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے کے لوگ حملہ کریں اور حملہ کر کے موتی قاسم کو ہمارے ہاتھ سے بچا کے لے جائیں, تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ امام حسین کا واقعہ نظر آتا ہے, چوتھے امام کا واقعہ نظر آتا ہے, جناب زینب کا واقعہ نظر آتا ہے, اور پانچویں امام کی گرفتاری تو بڑی مشہور ہے, اس لیے کہ شام کے دربار میں جب پانچویں امام گئے تھے تو ان سے تیر اندازی کا مقابلہ کرایا گیا, کسی خلیفہ کو خطرہ محسوس نہیں ہوا کہ گرفتار شدگان کو رہا کرانے کے لیے امت مسلمہ ہم پر حملہ کر سکتی ہے. لیکن ساتویں امام کے دور میں اب اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا نام لوگوں کے ذہن میں اتنا بیٹھ چکا تھا کہ ہارون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ, ہارون جیسا ڈکٹیٹر, جس کی تفصیل اگر آئے گی اگرچہ وقت نہیں لگ رہا, اتنا ظالم یہ شخص ہے, اتنا ظالم یہ بادشاہ کہ اس کا سب سے بڑا محسن جو یحییٰ برمکی تھا, اس شخص کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروایا, اور اس سے پہلے اس کے دو جوان بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کرایا تھا. اگر تفصیل آئی تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو انتہائی ظالم شخص ہے, لیکن تمام تر ظلم کے باوجود اب ڈر رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اہل بیت کی گرفتاری سن کر ہمارے خلاف بغاوت کر دیں. تو اس کا سبب کیا تھا؟ پانچویں اور چھٹے امام کی وہ جدوجہد جس کا تذکرہ آ چکا ہے. تو اب ساتویں امام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا, تو لوگ اہل بیت کے راستے پہ چلنے کے لیے تقریباً تیار ہو چکے ہیں, اور اگر اس وقت دو یا تین تحریکیں کھڑی نہ ہو جاتی تو شاید وہ کام جو امام زمانہ کو کرنا ہے اسی دور میں انجام پا جاتا. لیکن اس وقت حکومت نے اپنی سیاست کے تحت اور حکومت نے اپنی مکاری سے کام لے کر ایک عجیب و غریب قسم کی سازش کی. یہ ہر دور میں کی جاتی ہے, امام کے دور میں بھی کی گئی, اور وہ سازش یہ کی گئی کہ اسماعیلیہ فرقے کو وجود میں لایا گیا. امام کے پاس امامت آنے والی ہارون رشید اور خلافت عباسیہ دیکھ رہے تھے کہ اب تک اہل بیت نے جتنی منصوبہ بندی سے کام کیا اس کے نتیجے میں ہمارے آباؤ اجداد کی وہ کوششیں تو ناکام ہو گئیں کہ لوگ اہل بیت کو بھلا دیں, بلکہ الٹا اب لوگ اہل بیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں, خاص طور پر چھٹے امام نے جو اپنے شاگرد چاروں طرف پھیلا دیے تھے. تو اب حکومت وقت ڈرنے لگی تھی کہ ساتویں امام کو اگر استحکام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر امامت کا موقع مل گیا تو اس کے بعد یہ تو تمام لوگوں کو تبدیل کر دیں گے اور ہماری حکومت کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا. چنانچہ انہوں نے ساتویں امام کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے چھٹے امام کی شہادت کے فوراً بعد اسماعیلیہ فرقے کی بنیاد رکھی. اسماعیلیہ فرقہ مکمل طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلافت بنو عباس نے اسماعیلیہ فرقے کی بنیاد رکھی تھی, یہ مشہور کر کے کہ چھٹے امام کے بعد خلافت ان کے بیٹے اسماعیل کا حق تھی. تو ہمارے ائمہ کو بھی پتا تھا کہ خلافت یا امامت امام کی شہادت کے بعد ایک نازیہ مسئلہ بنے گی. چنانچہ دو کوششیں کی چھٹے امام نے اپنی زندگی میں. پہلی کوشش تو یہ تھی, یہ بھی مصلحت الہی تھی, چھٹے امام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے, ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ ابتہا تھے, اور ان کے بعد تیسرا نمبر تھا ہمارے ساتویں امام کا. تو چھٹے امام اگرچہ انتہائی محبت کرتے تھے حضرت اسماعیل سے, لیکن مصلحت الہی کے تحت چھٹے امام کی شہادت سے 30 سال پہلے حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا. اور روایت یہ کہ کبھی اتنی شان و شوکت کے ساتھ اہل بیت نے اپنا کوئی جنازہ نہیں اٹھایا جتنی شان و شوکت کے ساتھ جناب اسماعیل کا جنازہ اٹھا تھا. مدینے سے 4 میل کے مقام پر ایک گاؤں تھا, وہاں ان کا انتقال ہوا. شریعت کا ایک حکم ہے کہ جہاں جس کا انتقال ہو وہیں اسے دفن کرنا بہتر, لیکن صرف اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو اسماعیل انتقال کر گئے ہیں, چنانچہ اب ان کی امامت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. سچے امام 4 میل کے فاصلے سے جنازے کو چلاتے ہوئے مدینے تک لائے, اور مدینہ لانے کے بعد بھی صرف اور دفن نہیں کیا بلکہ جنازے کو رکھ کر اس نے عام دیا لوگوں کو کہ آئیں اور آ کر جناب اسماعیل کی زیارت کریں. زیارت کا مقصد یہ اطمینان کرانا تھا کہ جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد چھٹے امام نے اتنے اہتمام اور اتنے اعلان کے بعد جناب اسماعیل کو دفن کیا. 30 سال پہلے ان کا انتقال ہو رہا, چھٹے امام مکمل طور پر دکھا رہے ہیں, اس لیے کہ اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب اسماعیل غائب ہو گئے تھے, غیبت میں چلے گئے تھے, انتقال نہیں ہوا, اور چھٹے امام کے بعد امامت ان کا حق تھی, اور چھٹے امام کے بعد ان کا انتقال ہوا, ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل جو ساتویں امام کو شہید کرانے میں برابر کے حصے دار, یہی اسماعیل کے بیٹے. تو لوگوں نے کہا اسماعیلیہ فرقے نے کہ اسماعیل غائب ہو گئے تھے, اور ساتویں امام جس وقت امام بنے تو اس وقت اسماعیل صحیح امام تھے, وہ غیبت کی حالت میں تھے, ان کے بعد امامت ان کے بیٹے محمد کو ملی. تو اب چھٹے امام نے اتنے خوشبو اہتمام کے ساتھ اتنے اعلان کے ساتھ صرف اس لیے جنازے کی زیارت کرا دی تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے اور یہ خیال ذہن میں پیدا نہ ہونے پائے. یہ چھٹے امام کی پہلی کوشش تھی تاکہ اسماعیلیہ فرقہ وجود میں نہ آنے پائے, اس لیے کہ اسماعیلیہ فرقے ہی کی وجہ سے وہ کام کے جو آٹھویں امام کے دور میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا وہ کام بارہویں امام کے دور تک مؤخر ہو گیا, اور اگر یہ فرقہ وجود میں نہ آتا تو شاید بہت پہلے ہی حکومت عدل قائم ہو جاتی. اور دوسری کوشش یہ کی گئی کہ ساتویں امام کی امامت کو بچپنے سے ثابت کیا جانے لگا. باقی ائمہ کے ہاں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہے, بلکہ جس نے پوچھا تھا امام سے کہ آپ کے بعد کون امام ہے, پھر فور اشارہ کر دیا کہ میرا بیٹا امام ہے. مولا نے حسن کو بتایا, حسن نے حسین کو بتایا, حسین نے چوتھے امام کو بتایا, چوتھے امام نے پانچویں امام کو بتایا, پانچویں امام نے چھٹے امام کو بتایا. لیکن چھٹے امام کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتویں امام کی امامت پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا, بار بار اس قسم کے واقعات پیش آ رہے کہ لوگ چھٹے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے پہنچ رہے ہیں اور چھٹے امام ان کو ساتویں امام کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اسی سے مسئلہ پوچھو. یہ صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ بچپنے ہی کے اندر سے ان کی امامت ثابت ہو چکی ہے. مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ صفوان جو چھٹے امام کے انتہائی قریبی ساتھی تھے, ساتویں امام کے دور میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن, ایک مرتبہ یہ آتے ہیں امام کے پاس اور چھٹے امام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد امام کون بنے گا. تو امام جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس وہ امام ہے کہ جو بچپنے کے اندر بھی لہو و لعب کے اندر مشغول نہیں ہوتا, بچپنے کے اندر بھی کسی قسم کے کھیل کود میں وقت نہیں گزارتا. اور اتنے میں صفوان کی نگاہ پڑی, یہ دیکھا کہ کمرے کے پردے کو ہٹا کر ساتواں امام باہر آئے اس حالت میں کہ ساتھ ساتھ بکری کا بچہ, بکری کے بچے کو لا رہے ہیں لیکن عام بچے کی طرح کھیلتے ہوئے نہیں, بلکہ ایک مرتبہ لائے اور لانے کے بعد کہا کہ اس جدی رب دیکھ اے بکری کے بچے اپنے رب کے سامنے سجدے میں سر کو جھکا دے. چھٹے امام نے یہ منظر دیکھا اور کہا صفوان سے کہ صفوان دیکھ لیا امام بچپنے کے اندر بھی کھیل کود میں مشغول نہیں ہوتا, لیکن کتنے افسوس کی بات کہ ساتویں امام تو حیوانات سب سے خدا کا سجدہ کرائیں اور یہاں پر ہم اپنے آپ کو انسان اور اشرف المخلوقات سمجھ کر سجدے سے انکار کر بیٹھے اور سب سے زیادہ ظلم امام پر یہ کریں کہ وہ امام تو بکری کے بچے سے کہیں کہ سجدہ کرو اور ہم یہ کہیں کہ اسی امام کی وجہ سے ہم پر سجدہ معاف ہو گیا ہے کیونکہ وہ ہماری شفاعت کرا دیں گے. اب اگر کوئی عالم یا ذاکر یہ جملہ کہے تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جائے گی, لیکن خود ہم نے اپنا مقام اس بکری کے بچے سے بھی نہیں گرا لیا کہ بکری کے بچے تک کو امام سجدے کا حکم دے رہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکم سجدہ ہمارے اوپر شامل حال نہیں ہے. بہرحال بچپنے ہی کے اندر سے امام کی امامت کو ثابت کیا جا رہا, کبھی اس طور سے اور کبھی اس طور سے کہ اگر امام ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستی چھٹے امام کے پاس آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یبنا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, تو اب روایت یہ ہے کہ شاگرد استاد کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا بجائے اس کے کہ چھٹے امام مسئلے کا جواب دیں. ایک مرتبہ ساتویں امام پر نگاہ پڑی جو قریب ہی میں بیٹھے تھے, بہت ہی مختصر عمر تھی, دو یا تین سال کی, اشارہ کیا ابو حنیفہ سے کہ جاؤ اور جا کر اپنے اسی امام سے دریافت کرو جو میرے بعد امام ہونے والا. اب امام اعظم ہے ابو حنیفہ, لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ خاندان اہل بیت ہے اس لیے پسو پیش نہیں کیا, ورنہ ایک امام اعظم سے اگر کہا جائے کہ تین سال کے بچے سے مسئلہ پوچھو تو وہ اسے اپنی توہین سمجھے گا, لیکن ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں توہین, امام اعظم اسے اپنی توہین نہیں سمجھتے ہیں بلکہ جانتے ہیں کہ ہاں میں امام اعظم ہوں تو ہوا کروں لیکن یہ خدا کا بنایا ہوا امام ہے, اس لیے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ میاں صاحب زادے میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے ایک مرتبہ پورے جلال علمی کے ساتھ کہا کہ پوچھئے کیا مسئلہ پوچھنا, تو کہا کہ اتنا بتا دیجئے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خدا انسان سے کرواتا تو اس کے بعد یہ حساب کتاب, یہ عذاب, یہ ثواب, یہ ساری چیزیں کیا یہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے, ذرا اس مسئلے کو حل کرا دے. تو ساتویں امام نے جواب دیا کہ اے ابا حنیفہ یاد رکھو ایک نظریہ وہ ہے کہ انسان جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, ایک نظریہ وہ کہ پتا بھی بغیر اس کے حکم کے نہیں کھڑکتا, لیکن صرف اتنا سمجھ لو کہ تین باتوں سے انسان کا عمل خالی نہیں, یا جو کچھ انسان کرتا ہے خود کرتا اس صورت کے اندر, جو کچھ انسان کرتا ہے خود کرتا یا جو کچھ انسان کرتا ہے خدا کراتا, یا تیسری صورت یہ ہے کہ آدھا کام انسان کرتا ہے آدھا کام خدا کراتا. اب اگر سارا کام خدا کراتا تو خدا کو یہ حق نہیں کہ ہمیں عذاب دے, خدا کو یہ حق نہیں کہ ہمیں سزا دے, اس لیے کہ کام اس نے کرایا سزا ہمیں دے, یہ تصور الہی کے خلاف ہے.
اور اگر آدھا کام ہم نے کیا, آدھا کام خدا نے کرایا, تب بھی خدا کو یہ حق نہیں کہ ہمیں سزا دے, اس لیے کہ اس برے کام میں چوری ہم نے کی, شراب ہم نے پی. یہ نظریہ اس زمانے میں بنا دیا گیا تھا کہ انسان جتنے کام کرتا ہے خدا کراتا ہے. امام حسین شہید ہو گئے, یزید نے قتل کرایا, نہیں کیا کریں, جو کام کراتا ہے خدا کراتا ہے, یہ خدا کی مصلحت تھی. کربلا مدینے والوں پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی, کیا یزید اس کا سبب بنا تھا؟ جواب علماء اسلام کا یہی تھا کہ نہیں, جو کچھ کراتا ہے خدا کراتا ہے, بندے کے بس میں کیا ہے, عاجز لاچار مجبور. چنانچہ جتنے بھی خلفاء کے فعل تھے انہوں نے قتل کرایا, ملزم خدا کو ٹھہرایا, انہوں نے شراب پی, کیا کرے خدا کا حکم تھا, انہوں نے قتل و غارت گری کریں, قتل و غارت گری کی, ان کا کوئی قصور نہیں, خدا کا قصور تھا. انہوں نے ائمہ کو شہید کیا, سادات پر ظلم و ستم کیے, کسی نے پلٹ کے سوال کیا کہ اتنا ظلم کیوں کیا, تو جواب یہی تھا کہ کیا کریں خدا نے کرایا. تو امام اسی نظریے کو غلط ثابت کر رہے کہ اگر خدا نے کرایا ہے تو حساب و کتاب غلط, عذاب و ثواب غلط, جنت و جہنم غلط, اور اگر آدھا خدا نے کرایا آدھا ہم نے کرایا تب بھی غلط, اس لیے کہ اس برے کام میں آدھا شریف خدا ہے آدھا ہم ہیں. ہم کمزور ہیں وہ طاقتور ہے, اور طاقتور کو یہ اختیار تو نہیں کہ پہلے کام کرائے اور اس کے بعد اسی کام کرنے والے کو سزا دے. تو لے دے کے یہی بات رہ جاتی ہے کہ حقیقت میں جو کام کرتے ہیں وہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ آج تک اس مسئلے کا اس سے آسان جواب میں نے کسی سے نہیں سنا. کہیں ہمیں یہ منظر نظر آتا, یہ بچپنے میں ساتھ میں امام کی امامت کو ثابت کیا جا رہا, کہ ایک شخص امام کے پاس پہنچا چھٹے امام کے پاس, جبکہ ساتویں امام کی عمر مبارک صرف ایک ہفتہ, امام گہوارے کے اندر لیٹے ہوئے. ایک مرتبہ وہ ساتویں امام ایک مرتبہ چھٹے امام کے پاس پہنچا, امام کے پاس جا کے سلام کیا, امام نے سلام کا جواب دیا, لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ شخص سامنے بیٹھ رہا تو کہا کہ اے شخص مجھے تو سلام کر دیا, لیکن میرے پاس جو حجت خدا ہے, جو ولی اللہ ہے, جو میرے پاس امام ہے, اسے سلام نہیں کیا. وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ مولا وہ آپ کے بعد کا امام کہاں؟ جواب دیا گہوارے میں جا کے دیکھ. وہ گہوارے میں گیا تو دیکھا کہ ساتویں امام گہوارے کے اندر اطمینان اور سکون سے لیٹے, ساتویں امام کو سلام کرتا ہے, ساتویں امام سلام کا جواب دیتے ہیں, اور ایک ہفتے کا بچہ گہوارے سے اپنی امامت کو ثابت کرتا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے شخص تو میرے پاس آ کے سلام تو کر رہا, لیکن تیری ایک بات مجھے انتہائی ناپسند لگی, اور وہ یہ کہ تیری بیٹی ہوئی ہے, تو نے اپنی بیٹی کا نام کیسے رکھ دیا؟ کیا تجھے خاندان اہل بیت میں سے کوئی اچھا نام نہ ملا تھا؟ وہ شخص شرمندہ ہو کر پیچھے آتا اور آنے کے بعد چھٹے امام سے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ, یہ ایک ہفتے کا بچہ گہوارے کے اندر موجود سلام کا جواب بھی دیا, اور یہ بھی اس نے جان لیا کہ میری بیٹی پیدا ہو چکی, میں نے بیٹی کا نام رکھا, اور وہ نام رکھا جو کبھی ایک محب اہل بیت نہیں رکھ سکتا ہے, یہ اپنا رسول اللہ, یہ کیا سبب ہے؟ تو چھٹے امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ صغیر ہونا و کبیر ہونا سواؤن, ہمارے چھوٹے اور بڑے سب برابر ہوتے ہیں, جو مقام بڑے کا ہے وہی مقام چھوٹے کا ہے. لیکن اتنی شدت کے ساتھ اب یہ روایت بڑھتی ہے کہ وہ گھر جاتا ہے, گھر جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر لیتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا نام عمیرہ رکھا تھا کہ جو کم از کم محب اہل بیت نہیں رکھ سکتا. تو اتنی شدت کے ساتھ امام کی امامت کو بچپنے ہی میں ثابت کیا جا رہا, لیکن ان اس تمام تر کوشش کے باوجود حکومت وقت نے سازش تیار کر کے رکھی. 148 ہجری میں چھٹے امام کو شہید کیا, 15 شوال کی تاریخ تھی. امام کی ساتویں امام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا اور حکومت وقت نے دو فتنے کھڑے کیے. پہلے فتنے کا نام ہے اسماعیلیہ, دوسرے کا نام ہے ابتہیہ. ساتویں امام کے دو بڑے بیٹے تھے, دو بڑے بھائی تھے, ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ. حضرت اسماعیل کی امامت کا چاپ پانا ایک طرف پیدا کیا گیا اور حضرت عبداللہ نے بھی اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا, لیکن بدقسمتی یہ یا مصلحت الہی یہ کہ وہ صرف 17 دن زندہ رہے, چنانچہ ان کی امامت کی گاڑی تو آگے نہ چل سکی. لیکن ادھر محمد ابن اسماعیل کے ذریعے سے حکومت وقت اسماعیلیہ فرقے کو فروغ دے رہی تھی, اور تیسری کوشش یہ کی ساتویں امام کو ابتدائی میں شہید کر دینے کی. لیکن ذرا دیکھیں کہ چھٹے امام اس کا کیسا انتظام کر گئے تھے. 15 شوال 148 ہجری کو چھٹے امام کی شہادت ہوتی, اور چھٹے امام نے وصیت نامے میں 5 آدمیوں کو اپنا نائب مقرر کیا تھا جائیداد کے اور تمام روپے پیسے کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے. سب سے پہلا نام منصور دوانقی کا تھا, وہی قاتل امام نے اس کا نام سب سے پہلے رکھا تھا. دوسرا نام مدینے کے گورنر سلیمان کا تھا, تیسرا نام ام حنیدہ کا تھا, چوتھا نام عبداللہ افتاح کا تھا, اور پانچواں نام ہمارے ساتویں امام کا تھا. اب روایت یہ ہے کہ جس وقت چھٹے امام کی شہادت کی اطلاع بغداد پہنچی, منصور کو اطلاع ملی کہ چھٹے امام شہید ہو گئے ہیں, تو ایک مرتبہ خوش تو ہوا لیکن سیاسی آدمی جیسے ہی یہ اطلاع ملی پہلے تو جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر یہ کہتا ہے کہ اب اس قسم کی کوئی ہستی پیدا نہیں ہو سکتی، بہت بڑا ہمارا نقصان ہو گیا. اور تیسرا جملہ اس کی زبان سے کیا نکلا، فوراً اپنے کاتب کو بلا کر کہا کہ خط لکھو حاکم مدینہ کے نام، اور خط لکھ کر یہ کہو کہ چھٹے امام شہید ہو گئے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، چھٹے امام نے جسے اپنا نائب بنایا ہے فوراً اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھجوا دو تاکہ ابھی یہ معاملہ امامت ختم ہو جائے. پہلا جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرا جملہ یہ کہ اب اتنا بڑا نقصان ہو گیا اب کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں ہو سکتی، اور تیسرا جملہ کہ جو چھٹے امام کا نائب ہے فوراً اس کا سر کٹوا کے گردن کٹوا کے سر ہمارے پاس بھجوا دو. حاکم مدینہ کے پاس یہ خط گیا، حاکم مدینہ نے یہ جواب لکھا وہ اس خلیفہ کے جواب سے زیادہ پڑھنے کے لائق. حاکم مدینہ جواب لکھتا ہے کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی، آپ کا حکم میرے پاس پہنچا کہ جو چھٹے امام کا نائب ہے اس کی گردن کٹوا کر سر آپ کے پاس بھجوا دوں، لیکن چھٹے امام کے نائبوں میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا حکم دیا جائے. اب جو منصور توانقی نے سنا کہ سب سے پہلا نام میرا ہے تو سر جھکا کے بیٹھ گیا اور کہا کہ اچھا اس معاملے کو جانے دو. اس طریقے سے چھٹے امام نے، اب ذرا دیکھیے، اس طریقے سے چھٹے امام نے کم از کم نسل امامت کا تحفظ کر لیا، ورنہ وہ منصور توانقی جس نے ہزاروں سادات شہید کیے ہیں، سب سے آسان موقع، یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ ائمہ میں جتنے امام گزرے سب سے آسان موقع ساتویں امام کو شہید کرنے کا تھا. آسان موقع سے ہمارا مطلب حکومت وقت کی نگاہ میں، اتنا آسان موقع کسی اور امام کو شہید کرنے کا نہ تھا، اور یہ چھٹے امام کی وہی دور اندیشی تھی جس کی وجہ سے ساتویں امام شہید نہ ہو سکے ابتدا ہی میں. اس لیے کہ اس سے پہلے اور ان کے بعد، ساتویں امام سے پہلے اور ساتویں امام کے بعد جتنے امام بنے کم از کم مومنین ان پر متفق ہوتے تھے، کسی اور کے ہنگامے کا خطرہ ہو یا نہ ہو لیکن مومنین کی جانب سے ہنگامے کا خطرہ ہوتا تھا. ساتویں امام وہ واحد امام ہے کہ جن کے امام بنتے ہی تین گروہ ہو گئے مومنین میں، بلکہ چار گروہ ہو گئے تھے. ایک تو چھوٹا سا گروہ جو ساتویں امام کو امام مان رہا تھا، ایک اسماعیلیہ، ایک عبداللہ اصحاب کا ماننے والا، اور چوتھا گروہ واقفین کا تھا جو گھبرا گئے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہماری سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا کہ یہ امام ہے یا وہ امام ہے، ہم توقف کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، بعد میں کوئی فیصلہ کریں گے. تو اب یہاں وہ نوبت آ گئی کہ خود امام کے ماننے والے شیعہ بھی مستحد نہ رہے، چوتھا حصہ صرف ساتویں امام کو مل سکا اور باقی تین حصے ان کے خلاف ہو گئے. اس سے آسان موقع کون سا ہو سکتا تھا حکومت وقت کے پاس، لیکن چھٹے امام کی یہ دور اندیشی یا چھٹے امام کا حکم الہی کے تحت یہ عمل کہ سب سے پہلا نام منصور کا رکھ کر اس مسئلے کا خاتمہ کرا دیا، اور پھر اس کے بعد منصور اپنا دارالخلافہ تیار کرنے لگا اور اس کی توجہ ساتویں امام کی طرف سے ہٹ گئی اور ساتویں امام کو موقع مل گیا. یہ ایک عجیب بات نظر آتی کہ پانچویں اور چھٹے امام کے بارے میں تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام نے علم کو پھیلایا، لیکن ساتویں امام کے بارے میں ہمارا ذہن کچھ یہ تصور پیش کرتا ہے کہ ساتویں امام نے تمام زندگی قید خانے میں گزاری، اس لیے انہیں کسی کام کا موقع نہ مل سکا، لیکن یہ حقیقت نہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ ساتویں امام کے آخری 19 سال قید خانے میں گزرے، 55 سال کی عمر مبارک تھی، اس میں سے آخری 19 سال قید خانے میں گزرے، اور ابتدائی 36 سال تک ساتویں امام نے علم امامت کے تحت مقصد امامت کو آگے بڑھایا تھا اور ہر ہر مقام پر وہ بنیادیں قائم کر گئے جن کی وجہ سے آٹھویں امام کو ایک مرتبہ پھر اس دین کو نیا رخ دینے کا موقع ملا. اس لیے کہ زمانہ بڑا نازک زمانہ. منصور دوانتی 158 ہجری نے، اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی، اس کے بعد اس کا بھائی ہادی، اور اس کے بعد اس کا بھائی ہارون رشید خلیفہ بنے. یہ تینوں خلیفہ، یہ چاروں خلیفہ انتہائی ظالم تھے، انتہائی کنزل تھے. منصور سے لے کر ہارون تک یہ چاروں کے چاروں خلیفہ ظلم کی آخری حدود کو پہنچے ہوئے تھے. ان کے واقعات جو تاریخ میں ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی حد تک دشمنی اہل بیت میں چلے گئے، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کے نام کو مٹا دیا جائے. اس کی صرف ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ حکومت انہوں نے آل محمد کا نام لے کے حاصل کی. اب اگر جب تک کہ آل محمد زندہ رہتے اس وقت تک انہیں کھٹکا تھا کہ کہیں آل محمد کھڑے ہو کر یہ کلیم نہ کر دیں، یہ دعویٰ نہ کر دیں کہ تم نے ہمارا نام لے کر حکومت لی ہے، ہمیں حکومت واپس کرو. چنانچہ یہ ہر وقت آل محمد کے خاتمے کے در پہ رہتے تھے. 158 ہجری میں منصور کا انتقال ہوا، 169 ہجری میں اس کے بیٹے مہدی کا انتقال ہوا. ایک سال تک اس کا I کھایا کرتے تھے، تو وہ شام کھانے کے لیے انتہائی معمولی سامان ان کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب امام حسن کے فر پوتے کو قید کیا گیا تو اتنے مظالم ان کے اوپر کیے گئے کہ انہوں نے ہارون کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر ہارون کو جتنا برا بھلا کہہ سکتے تھے برا بھلا کہا، بلکہ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ لکھ گئے کہ جو کوئی خلیفہ کے سامنے نہیں لکھ سکتا۔ جب ہارون کے سامنے خط پہنچا تو خود ہارون سمجھ گیا کہ اس خط کا مقصد کیا۔ ایک مرتبہ پکار کر کہتا کہ اس شخص نے یہ خط صرف اس لیے لکھا تاکہ میں غصے میں آ کر اسے قتل کر دوں اور یہ اس قید کی اذیت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ قتل ہونا ایک لمحے کی پریشانی، لیکن 20 سال تک 15 سال تک تاریخ کنویں کے اندر زندگی گزارنا سننا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب واقعی یہ مصیبت پڑے تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہارون خود یہ کہتا کہ اس شخص نے صرف ایک مقصد کے تحت خط لکھا تاکہ میں اس کو غصے میں آ کر قتل کرا دوں اور یہ اپنی اس پریشانی سے نجات پا لے، لیکن میں اسے قتل نہیں کراؤں گا اور اسی حالت میں اسے زندگی گزارنا پڑے گی۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ کتنی شدید تکلیف ہوگی جس کے بعد قیدی اپنی موت کی تمنا کرنے لگتا، اس کو بہت آسان لگتی ہے، زندگی مشکل لگتی ہے، وہ یقیناً کوئی اتنی ہی بڑی پریشانی ہوگی، زبان حرکت نہیں کرتی ہے کہ کس قسم کا سلوک آل رسول کے ساتھ کیا گیا۔ اس واقعے کو آپ یہ سن کر یہ سوچ کر سنیں کہ یہ سب سے زیادہ مہذب واقعہ ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے ایسے مکروہ الزامات آل رسول پہ لگائے جاتے تھے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ پانچویں امام کے ایک نواسے تھے، پانچویں امام کے نواسے ساتویں امام کے ہم اثر تھے، یہ ساتویں امام کا دور، اس دور کے اندر ساتویں امام یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ پانچویں امام کے ایک نواسے انتہائی متقی انتہائی پرہیزگار شخص، ہر وقت گھر کے اندر بیٹھنے والے سوائے نماز اور روزے کے ان کا کوئی کام نہ، حکومت کے وقت نے انہیں طرح طرح سے تکلیف پہنچائی، طرح طرح سے ستایا، لیکن وہ سب سے بس نہ ہوئے، ایک جملہ انہوں نے حکومت کے خلاف نہ کہا۔ جب حکومت نے دیکھا ہارون کا دور، حکومت نے دیکھا کہ ہماری ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس شخص کے جذبات میں حرکت نہیں ہوتی، تو حکومت نے ہارون رشید نے خط لکھ کر انہیں دربار میں بلایا۔ یہ دربار میں پہنچے، اب ذرا دیکھیں کہ قتل کرنے کا بہانہ تلاش کرنا جب ہر ممکن ناکام ہو گیا۔ دربار میں پہنچتے اور دربار میں پہنچتے ہی پہلا جملہ ہارون کی زبان سے کیا نکلا، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پانچویں امام کی صاحبزادی کے بیٹے، پانچویں امام کی بیٹی کے بیٹے، یعنی ساتویں امام کی چھپی کے بیٹے، جیسے ہی دربار میں پہنچے پہلا جملہ ہارون نے کہا کہ اے شخص تم پر میرا سلام ہو جو زنا کرانے والی عورت کا بیٹا۔ ایک امام زادی کے بارے میں بھرے دربار میں اس کے بیٹے کے سامنے یہ کہہ کر سلام کیا جا رہا کہ اے پسرے زانیہ کے بیٹے تجھ پر میرا سلام، اور اس کے بعد ساتویں اور اس کے بعد پانچویں امام کے نوازے کے سامنے ان کی ماں کو کچھ اس طریقے سے گالی دی گئی کہ یہ ضبط نہ کر سکے۔ خود ذرا دیکھیں کہ کتنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے سننا اور ضبط کرنا، وہاں تو دربار میں کھڑے اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ کچھ جملہ میں نے نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی، خلیفہ سلام کر رہا ہے تو یہ کہہ کے سلام کر رہا ہے، ایک مرتبہ ضبط نہ کر سکے، پلٹ کے ہارون کے نسب نامے پر سے پردہ ہٹایا۔ اور ہارون کو یہی موقع چاہیے تھا، لوہے کا وزنی گرد اس کے غلام کے ہاتھ میں تھا، کہا کہ آگے بڑھ، اور گرد مارتا رہے، اس وقت تک مارتا رہے جب تک کہ اس کے سر کی ایک ایک ہڈی چکنا چور نہ ہو جائے۔ چنانچہ دربار خلافت میں لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ساتویں امام کے پھوپھی زاد بھائی پانچویں امام کے نواسے کو لوہے کا گرد مار مار کر اس حالت میں شہید کیا گیا کہ جسم کی ایک ہڈی صحیح اور سالم نہ رہ سکی۔ یہ ایک معمولی واقعہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خلافت کس حد تک پست ہو چکی تھی سیدوں کو شہید کرانے کے سلسلے میں، کہ اور کچھ نہ کہی تو امام زادی کے اوپر ایسا مکروہ الزام لگا دو کہ ایک عام مومن بلکہ ایک عام مسلمان نہیں سن سکتا کہ جائے کہ اس کا سگا بیٹا اور ایک مومن حقیقی۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب کوئی سید بہت ہی زیادہ چپ چاپ رہنے والا تھا تو اسی قسم کی حرکتیں کر کر کے اسے مجبور کیا گیا کہ اس کی زبان سے کچھ نکلے اور حکومت کے وقت اس کے اوپر ظلم کر سکے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، حمید ابن قحطبہ تھا جو ایران کا والی تھا، تاریخوں میں اس طرح سے لکھا ہے حمید والی ایران۔ ذہن میں یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک تصور رکھتے ہوئے کہ یہ دور امامت ساتویں امام کا، اور ساتویں امام یہ روایتوں میں ہے کہ امام سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہوتا، ساتویں امام کے کانوں تک یہ جملے پہنچے ہوں گے، جس طرح میرے امام نے ضبط کیا ہوگا، ایک بےبس آدمی ضبط کرے تو عقل میں بات آ جاتی ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں کائنات کی حکومت ہے انگلی کا اشارہ کرے کائنات پلٹ کر رہ جائے، وہ اگر ضبط کرے تو حقیقتاً اسے قابل ہی ہونا چاہیے، اور اسی لیے لقب ہی
ٹھیک آدم پڑ گیا غصے کو انتہائی رب کرنے والے، اس اعتبار سے کہ بنو امیہ بھی مظالم کر رہے تھے، لیکن بنو امیہ کے مظالم پر صبر کیا جا سکتا تھا کہ دشمن یہ بنو عباس تو ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی نسل ہے، وہی سید زادے جو کل تک امام کے پاس بیٹھ کر امام کے قدموں پر بھوسا دیا کرتے تھے اور آج کھڑے ہو کر اتنی مخالفت کر رہے ہیں۔ حمید ابن قحطبہ کا واقعہ، ساتویں امام کی امامت کا دور، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ساتویں امام کی ولادت اور شہادت کی محافل اور مجالس میں کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا، صرف موضوع کے اعتبار سے ہم اس کو لے آئیں۔ جو ساتویں امام کا دور ہے، حمید ابن قحطبہ ایران کا والی، اس کا ایک دوست ملاقات کے لیے اس کے پاس پہنچتا ہے، رمضان کا مہینہ تھا، دوست پہنچا ملاقات کے لیے۔ اب روایت یہ ہے، دوست یہ کہتا ہے کہ میں جا کر بیٹھا، دوپہر کا وقت آیا، ایک مرتبہ دسترخوان بچھا دیا گیا، مجھے کوئی خیال نہ رہا، کھانا لایا گیا، دسترخوان پہ رکھا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کھانے کی طرف حمید نے ہاتھ بڑھایا اور مجھ سے کہا کہ تو بھی کہا، مجھے فوراً یاد آ گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ اور دور وہ دور تھا کہ بدتر سے بدتر شخص واجبات کو ترک نہیں کر سکتا تھا، آج کی طرح کا نہیں کہ بہتر سے بہتر انسان بھی واجبات کو چھوڑنے میں فخر محسوس کرتا، وہ دور تھا کہ بدتر سے بدتر شخص واجبات کو ترک کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ چنانچہ حمید ابن قحطبہ کو جب دیکھا کہ دوپہر کو کھانا کھا رہا، یہ دوست کہتا ہے کہ ارے اے کمبخت، بہت قریبی دوستی ہوگی، کبھی اس قسم کا جملہ استعمال کیا کہ اے کمبخت، رمضان کا مہینہ ہے، کیا نماز اور روزہ سب کر کر بیٹھا رمضان کے مہینے میں اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں؟ حمید ابن قحطبہ کہتا ہے کہ ہاں، میرے لیے اب رمضان میں کھانا جائز ہو گیا۔ یہ شخص ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کیا طبیعت خراب ہے، کیا کوئی پریشانی آ گئی؟ تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے کہنے لگا کہ نہیں، اب مجھے یقین ہے کہ میں جتنی نمازیں پڑھوں بیکار ہیں، جتنے روزے رکھوں بے فائدہ، تو اب جب نماز اور روزہ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس لذت کو حاصل ہی کر لوں۔ یہ گھبرا کے پوچھتا ہے کہ نماز اور روزہ تجھے فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے شخص، تو میری خاطر کس حد تک قربانی دینے کو تیار ہے؟ میں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینے کو تیار۔ ہارون نے کہا کچھ اور قربانی دے گا؟ میں نے کہا کہ ہاں، اپنی اولاد کو قربان کر دینے کو تیار ہوں۔ ہارون نے کہا کچھ اور قربانی دے گا؟ میں نے کہا کہ ہاں، اپنے ایمان کو قربان کر دینے کو تیار ہوں۔ تو ہارون ایک مرتبہ مطمئن ہو کر کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ تلوار لے، میرے غلام کے ساتھ جا اور جہاں یہ غلام تجھے پہنچا دے وہاں جتنے شخص نظر آئے سب کی گردنیں اڑا دینا۔ میں اس غلام کے ساتھ چلا، ایک تنگ و تاریک مکان میں لے کر غلام مجھے پہنچا جس میں تین کمرے تھے اور صحن کے اندر ایک بڑا گہرا کنواں تھا۔ غلام نے پہلے کمرے کے دروازے کو کھولا اور ایک مرتبہ ہانکتے ہوئے کچھ آدمیوں کو باہر نکالا۔ میں نے دیکھا کہ 20 اشخاص ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جن کے گیسو ہوا کی وجہ سے لہرا رہے ہیں چاند جیسے چہرے۔ ایک مرتبہ میں گھبرا گیا کہ غلام انہیں کیوں لے کے آ رہا، اور غلام کہتا ہے کہ اے شخص، خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ ایک ایک کی گردن پہ تلوار چلا کر اس کنویں کے اندر گراتے جا۔ ان معصوم صورتوں کو دیکھ کر میرے ہاتھ پیروں پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن خلیفہ وقت سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ میں نے ایک ایک کو بلایا، عابد اور زاہد اور متقی بوڑھوں کو، چاند جیسے چہرے والے نوجوانوں کو، چھوٹے چھوٹے گیسوؤں والے بچوں کو، ایک ایک شخص کو بلایا، کنویں کی منڈیر پر بٹھایا، گردن پہ تلوار سے وار کیا اور اس کے لاشے کو کنویں میں گرا دیا۔ یہاں تک کہ 20 کے 20 شخص میں نے قتل کیے۔ اس کے بعد غلام نے دوسرا دروازہ کھولا، پھر وہاں سے 20 آدمی نکالے، انہی شکل اور صورت والے، انہیں بھی میں نے شہید کیا۔ پھر تیسرا دروازہ کھولا، وہاں سے بھی 20 آدمی نکالے گئے، میں نے 19 کو قتل کیا۔ اور جب 20ویں کو قتل کرنے پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی کمزور، انتہائی ضعیف، انتہائی لاغر بوڑھا ہے، جس کے چہرے پر ایمان اور تقوی کا نور چمک رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو ایک مرتبہ اس بوڑھے نے کہا کہ اے شخص، تجھے مطلق خوف خدا نہیں؟ یہ بتا کہ روز قیامت جب پیغمبر کا سامنا کرے گا اور پیغمبر کہیں گے کہ اے شخص، مجھ پر ایمان لانے کے بعد بھی میری اولاد کو، میری نسل کو اس طرح اپنی تلوار سے قتل کیا، تو کیا جواب دے گا؟ میں گھبرا کے پوچھتا ہوں کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ ساتھ کے ساتھ آدمی ہم سب کے سب آل فاطمہ میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا، میرا دل چاہا کہ اسے چھوڑ دوں، لیکن جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، ایک مرتبہ غلام کہتا ہے کہ خبردار، اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو خلیفہ سے جا کر شکایت کر دوں گا۔ جب میں نے خلیفہ کا نام سنا تو ایک مرتبہ تلوار چلائی اور اس ساتویں بوڑھے کو بھی قتل کر دیا۔ کس کی زبان پر آخری وقت پہ یہی جملہ تھا کہ مجھے قتل تو کر رہا، لیکن یہ بتا کہ روز قیامت جناب فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا؟ اتنے مظالم
ظالم کیا جا رہا ہے. حمید ابن قتادہ کہتا ہے کہ ایسا خود ہی بتا کہ جب میں نے 60 آل رسول سے اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگ لیا تو اب میری نجات کا کیا ذریعہ ہے, نمازیں کیوں پڑھوں, روزہ کیوں رکھوں. یہ اس زمانے کا ماحول ہے, یہ اس زمانے کی تصویر ہے. اتنے مظالم کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ان مظالم کی شدت اور انتہا تک نہیں پہنچ سکتا. ایک طرف حکومت وقت مظالم پر مظالم کیے جا رہی اور دوسری طرف علماء دین, وہ علماء کے جو علماء نہیں تھے, علماء سو حکومت وقت کی تعریف کیے جا رہے. ہر شخص کی حضوری کے لیے آگے بڑھ رہا اور ہر شخص حکومت وقت کے ہر کام میں ہاں میں ہاں ملا رہا. حکومت وقت کو برائی کی طرف راغب کیا جا رہا. اتنے مظالم ہو رہے لیکن دوسری طرف علماء دین, ہمارے علماء نہیں, عام مسلمانوں کے علماء جو آگے بڑھ بڑھ کر خلیفہ وقت کو مجبور کر رہے کہ آپ جو کچھ کر رہے صحیح ہے, اور دلیل یہ دی جا رہی کہ حکم الہی یہی ہے, حکم الہی کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا. آپ نے قتل کیا لیکن خدا نے لکھ دیا تھا تبھی تو آپ نے قتل کیا, آپ کا اس سلسلے میں کیا قصور تھا. اور ہارون رشید کو تو خاص طور پر ایسے علماء مل گئے تھے جنہوں نے اس کے ان تمام اقدامات کی کھلی حمایت کی تھی, یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف. اگرچہ خود ہارون رشید بھی ظلم و ستم میں کم نہیں تھا. اب اسلام کے اندر ہارون رشید کے مظالم ابھی آپ نے سنے, یہ وہ شخص ہے کہ جو امام قاضی کو بھرے دربار میں ایک مرتبہ معاذ اللہ زانیہ کہہ کے مخاطب کرتا, یہ وہ شخص ہے جو اس طرح سے آل رسول کا خون بہاتا. اور اسی کے حکم سے ایک روایت تو وہ ہے کہ ساتویں امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا, لیکن ایک اور روایت بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ساتویں امام کو قالین کے اندر لپیٹا گیا اور اوپر سے قالین کو اتنا سوٹا گیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ روایت بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے. اتنا ظالم بادشاہ, اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ دو یا تین کام اس نے شروع کیے تھے. جس طرح داڑھی منوانے کا فعل امیر معاویہ نے شروع کیا تھا, اس طرح شطرنج کھیلنا قومی پیمانے پر کہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے, مسلمانوں کا کھیل ہے, سب سے پہلا شخص ہارون جس نے شطرنج کو پورے مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا. اور اس کے علاوہ گانے بجانے کو فن قرار دینے والا ہارون ہے. اس سے پہلے کہ خلفاء کے گانے سنا کرتے تھے, لیکن ہارون وہ شخص ہے جس نے بڑے پیمانے پر یہ حکم دیا کہ گانا اسلام کا جز ہے, ہم گانا سنیں گے اور تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ گانا سنیں. تو اسلامی مملکت میں گانے کو پھیلانے والا ہارون رشید ہے. ایک طرف ہارون گانے کو پھیلانے والا اور دوسری طرف ہمارے امام کا کردار کیا ہے, صاف صاف دیکھتے چلیں اور فیصلہ کرتے چلیں کہ ہم ہارون کے کیمپ میں جانا چاہتے ہیں یا امام کے کیمپ میں جانا چاہتے ہیں. 178 ہجری, لیکن ہماری اپنی تحقیق کے مطابق 174 ہجری میں ہارون رشید نے امام کو مدینے سے گرفتار کیا. وہ تفصیل آتی ہے, یہ تو ضمنی ایک واقعہ آ گیا. گرفتار کرنے کے بعد پہلے بصرہ میں رکھا, حاکم بصرہ امام کو قید میں نہ رکھ سکا تو فضل ابن ربی کے حوالے کیا. وہ بھی امام کی قید کو دیکھ کر تقریباً شیعہ بن گیا, تو ہارون نے اس سے لے کر یحییٰ کے حوالے کیا. یحییٰ نے بھی جب امام کے تقوی اور عبادت کو دیکھ کر امام پر نرمیاں کی تو آخر میں سندی شاہد کے حوالے کیا جس نے امام کو زہر دے کے شہید کر دیا. تو روایت یہ ہے کہ امام کو جس قید خانے میں رکھا گیا, 14 امام نے قید خانے میں گزارے, اور جس قید خانے میں رکھا گیا تھا وہ اتنا کم قید خانہ تھا کہ امام اگر کبھی کھڑے ہونا چاہتے تھے تو صحیح طور پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. دیوار اتنی نیچی تھی کہ امام کا سر چھت سے ٹکرا جایا کرتا تھا. اتنے تاریخ اور تنگ قید خانے میں 2-4 مہینہ 2 گزارنا آسان ہے, لیکن 14 انتہائی اذیت ناک مصیبت, انتہائی اذیت ناک تکلیف. اور وہ قید خانہ کہ جس کے اندر تازہ ہوا کا گزرنا ہوتا تھا, سورج کی روشنی کی ایک کرن نہیں پہنچ پاتی تھی. 1-2 نہیں, 14 آپ کے امام نے بغیر روشنی اور بغیر تازہ ہوا کے گزارے. اور دن بھر امام کو جو غذا دی جاتی تھی وہ بھوسی کی 2 اور پانی کا 1 صرف یہ غذا تھی جو تمام دن آپ کے امام کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی. پھر اس جملے کو ذہن میں رکھیں, ہفتہ 2 مہینہ 2 گزارنا آسان ہے, لیکن 14 گزارنا کہ یہ امام ہی کا کمال تھا, یہ امام ہی کا صبر تھا. اور یقیناً اسی لیے امام کاظمون الغیظہ کہلائے کہ یقیناً جب اتنا صبر انسان کرے طاقت ہو کر تو حقیقت میں اسے کاظم بننا چاہیے. تو روایت یہ ہے کہ فضل ابن ربی امام کو دیکھ رہا کہ مولا 14 اس حالت میں گزار رہے ہیں کہ لیٹ تو سکتے ہیں, بیٹھ تو سکتے ہیں, لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس حالت میں امام گزار رہے کہ نہ روشنی آتی ہے نہ ہوا آتی ہے. آخر وہ بھی امام کے قریب ہو گیا تھا, دلی اعتبار سے اس کے دل میں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ آل رسول امام رسول کی نسل میں امام وقت ہے. اتنی مصیبت کے ساتھ زندگی گزارے اتنے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے امام کو وہاں سے منتقل کر دیا, امام کو وہاں سے منتقل کر دیا ایک ہوادار, ایک کشادہ اور ایک بڑے گھر کے اندر. نعیم الابرار کی روایت ہے, امام کو بڑے گھر کے اندر منتقل کر دیا کہ مولا آپ یہاں زندگی گزارے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. روایت یہ ہے کہ دو دن یا تین دن امام وہاں رہے اور ایک مرتبہ فضل ابن ربی سے کہا کہ اے فضل ابن ربی مجھے یہ کشادہ مکان, یہ ہوادار مکان, یہ روشن مکان نہیں چاہیے, مجھے اسی قید خانے کی کوٹھی میں منتقل کر دو, میرے لیے وہی بہتر ہے. ایک مرتبہ فضل ابن ربی گھبرا کے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ کون ایسا شخص ہوگا جو کشادہ مکان کو چھوڑ کر تنگ مکان کو لے, جو ہوادار مکان کو چھوڑ کر بغیر ہوا والے مکان کو لے, جو روشن مکان کو چھوڑ کر تاریک مکان کو لے. امام جواب دیتے ہیں اس مکان میں ہر خوبی ہے اور اس مکان میں ہر برائی ہے, لیکن اس مکان میں میں ایک مصیبت سے بچا ہوا ہوں جو اس مکان کے اندر موجود ہے, اور اس مصیبت کے مقابلے میں مجھے وہاں کی تمام مصیبتیں برداشت ہیں. فضل ابن ربی کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ وہ کون سی مصیبت ہے جو اس مکان میں ہے؟ امام نے کہا اس مکان میں تو نے دیکھا نہیں, میرا پڑوسی ہے گانے والا گویا, دن رات اس کے یہاں سے گانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. اس قید خانے کے اندر جہاں روشنی نہیں, ہوا نہیں, سر کھڑا کرنے کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں, لیکن یہ تو سکون ہے کہ گانے کی آواز میرے کان میں نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے یہ مکان کشادہ ہے, ہوا دار ہے, روشن ہے, لیکن اس مکان سے وہ قید خانہ بہتر کہ جہاں گانے کی آواز میرے کان میں نہ آئے. یہ کردار ہے ایک ہی دور کے دو خلیفاؤں کا, ایک اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ اور ایک لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ. ایک وہ ہے جو حکم جاری کر رہا کہ گانا بجانا یہ ہماری ثقافت, ہمارا فن ہے, اور جو شخص گانا بجائے گا وہ شرعاً اس بات کا حقدار قرار پائے گا تو اسے اجرت دی جائے. اور وہ ساتویں امام کا کردار کہ اگر گانا سننے کو نہ ملے تو قید خانہ بہتر ہے, اور اگر گانے کی آواز کان میں آئے تو یہ کشادہ ہوادار مکان ہمارے لیے بیکار ہے. تو یہ وہ دور ہے جس میں ساتویں امام زندگی گزار رہے. بغداد الف لیلہ کا بغداد بن چکا ہے, ایک طرف سادات کے مظالم ہو رہے, دوسری طرف دولت دنیا کھٹ کھٹ کے آ رہی, اور اتنی کثرت کے ساتھ دولت آئی کہ بغداد وہی الف لیلہ والا بغداد بن گیا. اور یہاں کے علماء وہ کہ جو ہر وقت خلیفہ وقت کی جوتیاں چاٹنے کو تیار, وہ علماء کہ جو شریعت کو خلیفہ کے آنکھوں کے اشارے پہ حرکت دینے کو تیار, قاضی ابو یوسف یہ وہ شخص ہے جو اسلام میں پہلی مرتبہ قاضی القضاۃ یا چیف جسٹس کہلایا, اور یہی وہ شخص کہ تمام شیعہ اور سنی مورخین کا اتفاق کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو آج کوئی امام ابو حنیفہ کا نام نہ جانتا ہوتا. امام ابو حنیفہ نے تو فقہ میں ایک کتاب بھی نہیں چھوڑی تھی, حالات بڑے خراب تھے, ماحول بڑا خراب تھا, انہوں نے آل رسول کا ساتھ دے دیا تھا, اس لیے خلیفہ وقت نے انہیں بھی زہر دے کے قتل کرا دیا. یہ دوسروں کی تاریخوں کا ایک حوالہ. امام ابو حنیفہ کوئی تحریر نہیں چھوڑ سکے, ان کے بعد ان کے دو شاگردوں نے ان کا کام کیا, ایک امام محمد شیبانی اور ایک قاضی ابو یوسف. اب قاضی ابو یوسف یہ خلیفہ وقت کے قاضی القضاۃ, اور ان کا کام صرف اور صرف یہ کہ جیسا خلیفہ کے منہ سے حکم نکلے شریعت کی استقبال سے جڑ کر وہ فتویٰ پیش کر دیا جائے. سنا کے تاریخیں ان کے بڑے واقعات پیش کرتی ہیں, لیکن ایک تاریخ ابن خلقان کے اندر یہ واقعہ موجود, اور ابن خلقان کہتا کہ اس ایک واقعے کے نتیجے میں اس قاضی ابو یوسف کو 100,000 درہم خلیفہ ہارون رشید نے انعام کے طور پر دیے. واقعہ یہ تھا, اب اس پس منظر کے ساتھ یہ گفتگو سنیں کہ تاریخ ہر قسم کے واقعات پیش کرتی ہے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ برے بھی ہوتے ہیں. اگر ہم اچھے واقعات کو, تہذیب والے واقعات کو سنتے جائیں, اس قسم کے واقعات کو نہ سنیں تو تاریخ سننے کا کوئی فائدہ نہیں, تاریخ کا صحیح پس منظر ہمارے سامنے نہ آئے گا. ہارون رشید محل سے گزر رہا ہے, اتنے میں نگاہ پڑی ایک کنیز کے اوپر, اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا خوبصورت جسم کے ایک مرتبہ ہارون کے دل میں, خلیفۃ المسلمین کے دل میں, کہ ہزاروں کنیزیں اس کے قدموں تلے, اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کنیز کے ساتھ ایک رات گزارنے کا موقع مل جائے. چنانچہ وہ کنیز کے پاس گیا, خلیفہ وقت ہے, محل اس کا ہے, کنیزیں اس کی, اور ایک مرتبہ اپنی خواہش و حاجت کو اس کے سامنے بیان کیا. کنیز نے سنا, کنیز کے لیے بھی ایک سعادت کہ اتنا بڑا خلیفہ میری قربت کو چاہتا, مگر ایک مرتبہ مرتبہ کہتی ہے وہ کنیز کہ تیرا باپ مہدی جو تھا میں اس کے نکاح میں رہ چکی ہوں, میں اس کے تصرف میں رہ چکی ہوں, اور کیونکہ میں تیرے باپ کی بیوی رہ چکی ہوں اس لیے اب میں تیرے لیے حرام, میں تیری ماں کے برابر ہوں, بھلا تو کس طرح سے میرے قریب آ سکتا؟ ہارون رشید نے سنا اور ماں بہرحال شریعت اسلامیہ کا خیال بھی رکھنا, ماں کے برابر یہ عورت ہے اب کرے تو کیا کرے. سوچتے سوچتے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ جب تک یہ قاضی ابو یوسف موجود ہیں مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, مسئلے کو حل کر لیں گے. ایک مرتبہ خط لکھ کر قاضی صاحب کو بلایا گیا. قاضی صاحب بھی منتظر بیٹھے تھے, یقین تھا انہیں کہ کافی دنوں سے بڑی گھر میں پریشانی چل رہی ہے, اللہ کہیں نہ کہیں سے اپنے فضل کو نازل کرے گا, گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی. چنانچہ یہ حکم سنا اور سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو خلیفہ سے حل نہیں ہو رہا. بڑے اطمینان کے ساتھ ذرا تاخیر کر کے, روایت کا جملہ, ذرا تاخیر کر کے پہنچے, اس لیے کہ جتنی تاخیر کریں گے اتنا فتوے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. تاخیر کر کے دربار خلافت میں پہنچتے ہیں. ہارون بڑی دیر سے منتظر تھا, ایک مرتبہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر تمام حالت و کیفیت بتائی کہ یہ کنیز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے باپ کے استعمال میں رہ چکی ہے اور میرا دل اس کے اوپر آ گیا ہے, میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اب آپ کچھ کیجیے, کوئی راستہ نکالیے تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. قاضی ابو یوسف نے سنا, ایک مرتبہ کہا کہ اے خلیفہ باپ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, چٹکی بجاتے میں یہ کام ہو جائے گا, آپ مت گھبرائیں, بس کھڑے دیکھتے رہیں. ایک مرتبہ خلیفہ باپ آگے بڑھتے ہیں اور ماں کے پاس پہنچتے ہیں, وہ ماں کے بیٹا جس کی قربت کی خواہش ظاہر کر رہا. ایک مرتبہ پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے کنیز, جب خلیفت المسلمین نے تجھ سے درخواست کی ہے تو تو اس کی درخواست کو کیوں قبول نہیں کر رہی, جبکہ وہ خلیفہ ہیں, ہمارے جانوں اور مالوں کے مالک. ایک مرتبہ وہ کنیز ہو سکتا ہے قاضی کے روب سے کانپتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ میں کیا کروں, اس کے باپ کے ساتھ رہ چکی ہوں, اب اس کی ماں بن گئی ہوں, اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں. ایک مرتبہ خلیفہ وقت کا چہرہ اتر گیا یہ جملہ سن کر کہ اب تو قاضی صاحب کے سامنے کنیز نے دعویٰ کر دیا ہے, بات شرعی طور پر پکی ہو گئی. لیکن قاضی ابو یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے کنیز, تو نے بات تو کہہ دی, لیکن کیا تیرے پاس کوئی گواہ تجھے گواہی دے کہ تو اس کے باپ کے ساتھ اس حالت میں گزار چکی ہے جس حالت میں ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا؟ کنیز نے کہا, کنیز نے سنا, ایک مرتبہ چوک کر قاضی صاحب کو دیکھا اور کہا کہ بڑے میاں, کہ آپ کٹیا گئے, کیا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس حالت میں کسی گواہ کو کھڑا کر کے وہ منظر دکھائے؟ آپ خود ہی بتائیے کہ میں اس منظر کا گواہ کہاں سے لے کے آؤں. قاضی صاحب ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے خلیفہ کی طرف مڑتے اور کہتے ہیں کہ اے کنیز, بکبک نہ کر, شریعت کا علم میں تجھ سے زیادہ رکھتا ہوں. خلیفہ وقت کی طرف مڑے اور کہا کہ اے خلیفہ وقت, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, جب کوئی شخص دعویٰ کرے تو اس کو دو گواہ پیش کرنا چاہیے, کنیز ایک گواہ بھی پیش نہ کر سکی, اس لیے اس کا دعویٰ بالکل غلط ہے اور شرن آپ بالکل مجاز ہیں اس بات کے کہ اس کنیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی بیوی بن سکتی. یہ قاضی ابو یوسف کہ جو ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, اس لیے ابن خلقان کہتا ہے کہ رات کو 100,000 درہم کی تھیلیاں بھر کے قاضی صاحب کے گھر میں پہنچی. یہ قاضی ابو یوسف قاضی القضاۃ اور چیف جسٹس ہے حکومت اسلامیہ کے, اور یہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے پوری فقہ حنفی کو تدوین دیا. تو آپ خود آپ غور کریں, خود آپ اندازہ لگائیں کہ جس خلیفہ کو اس قسم کے قاضی مل گئے ہوں گے اس خلیفہ کے لیے نظام حکومت چلانا کتنا آسان ہوگا, اور یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جب امام کے مقابلے میں اس قسم کے عالم آ رہے ہوں گے تو اب امام کے لیے کتنا مشکل کام ہوگا. خلیفہ کے بارے میں کہنا آسان ہے کہ ظالم, لیکن یہ تو اپنے آپ کو شریعت محمدیہ کا محافظ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو مسند رسول کا وارث جانتے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا. چنانچہ ساتویں امام نے بھی بڑی شدت کے ساتھ یہاں حکومت وقت کا مقابلہ کیا اور اتنی سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ دیکھو ہارون ظالم خلیفہ, اتنا اس کا ظلم آل رسول پر مظالم آپ نے خود سنے. اور کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر رہ گیا ہے گفتگو کو اختتام تک پہنچانا, اس لیے مزید مظالم انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ پہلا شخص ہارون رشید ہے, متوکل یا قاضی کا نام تو ہے لیکن پہلا شخص ہارون رشید ہے جس نے قبر امام حسین کے اوپر بیلوں سے کھیت کو جتوایا تھا اور کوشش کی تھی کہ قبر امام حسین کے اوپر مکمل طور پر کھیتی اگائے اور یہ قبر لوگوں کی نگاہوں سے بالکل پنہاں ہو جائے. وقت کم ہے, تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آپ کو دیں گے کہ جہاں متوکل یا قاضی کا تذکرہ ہوگا. تو یہ وہ ظالم شخص ہے جس کے ظلم کے انتہا وہاں تک پہنچی ہوئی, اس کا مقابلہ امام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا حکم تو امام کا یہ آ گیا کہ خبردار, اگر تم امام کے ماننے والے ہو تو کسی صورت میں ظالم کا ساتھ نہ دینا, ظالم کا ساتھ دینا مطلقہ حرام, اور اتنا حرام ہے کہ صفوان ابن یحییٰ, یہ امام کے بڑے قریبی ساتھی,
صفوان ابن یحییٰ کی ایک کمپنی تھی جس کے اندر ٹرانسپورٹ کمپنی تھی اور اس کے اندر بسیں یا ٹرک یا یہ ویگنیں وغیرہ تو نہ تھی، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے یا خچر تھے، یہ جانور کرائے پہ دیا کرتا تھا. اب صفوان ابن یحییٰ کا واقعہ تاریخ میں یہ کہ ہر سال ہارون حج پہ جاتا تھا تو اسی کے اونٹ کرائے پہ لے کے جاتا تھا. ایک مرتبہ جب اس نے کرائے کے لیے اونٹ منگوائے تاکہ میں
حج کے دوران اس نے امام کو گرفتار کیا،
مرتبہ صفوان نے جواب بھجوا دیا کہ میں نے اپنا کاروبار ختم کر دیا اور اب میرے پاس کسی قسم کے اونٹ نہیں. ہارون نے سنا ایک مرتبہ سمجھ کہ یہ صفوان اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو یوں ہی بند نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی سبب ہو. اور یہ بھی اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ سبب سوائے ساتویں امام کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ صفوان کو بلاتا ہے. صفوان یہاں سے گئے اور وہاں صفوان کے تمام رشتہ داروں نے ایک مرتبہ دعائے مغفرت پڑھنا شروع کر دی، یقین کر کے کہ صفوان اب واپس مر کر ہی آئیں گے. اتنا لوگوں کو ہارون کے ظلم پر یقین تھا کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب آل محمد کے کسی ماننے والے کو ہارون بلاتا تھا، یہ روایتوں کا جملہ محمد ابن جعفر الاشعث، یہ ہارون کے بیٹوں کا اطالب تھا، ہارون کے بیٹوں کو پڑھاتا تھا، اس پر ایک الزام لگا دیا گیا اور وہ الزام یہ لگایا گیا کہ ہر سال امام کو خمس بھجواتا. یہ الزام لگایا گیا اس کے اوپر الزام نہیں، حقیقت تھی اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی، اس واقعے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب اس کو خلیفہ نے بلایا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ تم خمس امام کو کیوں بھجواتے ہو، تو یہ گھر سے گیا غسل کر کے، کفن پہن کے، کافور لگا کے، مکمل طور پر مرنے کی تیاری کر کے گیا. اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ ہر جانے والا اگر آل محمد کے کسی ماننے والے کو خلیفہ بلاتا تھا تو وہ ہمیشہ غسل و کفن کی تیاری کر کے گھر سے نکلتا تھا، اس لیے کہ پتا تھا لوگوں کو کہ انتہائی خوش قسمت ہوتا جو ہارون کے دربار سے واپس آ جائے، ورنہ کٹی ہوئی گردن اور پیسر کا لاشا ہی گھر میں واپس آتا ہے اور بعض اوقات تو وہ چیزیں بھی گھر میں واپس نہیں آتی. تو صفوان چلا، لوگوں نے دعائے مغفرت پڑھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ساتویں امام کی گفتگو ہے لیکن بات ادھر ادھر ہو رہی، لیکن غور کریں تو یہ سارا وہی سیرت کا نقشہ ہے جو ساتویں امام لوگوں میں پیدا کرنا چاہ رہے. صفوان گیا، ہارون نے ایک مرتبہ کہا کہ اے صفوان تو نے اپنا چلتا ہوا کاروبار کیوں بند کر دیا؟ ایک مرتبہ صفوان نے جواب دیا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بچے اس کاروبار کے فیور میں نہیں، اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے کاروبار چلانا، اکیلے میں نے کاروبار کو بند کر دیا. لیکن ایک مرتبہ ہارون سر کو ہلا کے کہتا ہے کہ صفوان مجھے اتنا بھولا نہ سمجھ، میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی صورت میں تیرے امام کا ہاتھ. صفوان نے صاف انکار کر دیا. بڑی دیر تک رد و قد ہوتی رہی لیکن پرانی دوستی کا خیال کر کے ہارون نے کہا کہ کیا میں نے تجھے معاف کیا. صفوان باہر آئے، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر میں پہنچے. کچھ قریبی دوست آئے، پوچھنے لگے کہ کیا بات تھی. صفوان نے بات بتائی تو وہ قریبی دوست کہتے ہیں کہ کیا تیرا جواب صحیح تھا کہ بچوں کے انکار کی وجہ سے تو نے کاروبار بند کیا؟ تو جواب دیا نہیں، وہ جواب صحیح نہ تھا، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دن میں اپنے اونٹوں کو لے کے مدینے سے گزر رہا تھا، امام پر میری نگاہ پڑی، میں نے امام کو سلام کیا، ساتویں امام نے جواب دیا اور جواب دے کر فوراً یہ کہا کہ اے صفوان ہمیں تمہاری ہر بات پسند ہے لیکن ایک بات تیری انتہائی ناپسند ہے. صفوان کہتے ہیں جب امام نے یہ جملہ کہا تو میں چونک اٹھا، میں گھبرا گیا. گھبرا کے میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، میری کون سی بات آپ کو ناپسند ہے؟ امام کہتے ہیں کہ مجھے تیری یہ بات ناپسند ہے کہ تو ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے پر دیا کرتا. میں نے گھبرا کے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں کسی ظلم کے لیے اسے اونٹ کرائے پہ نہیں دیتا، حج کے لیے اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں اور حج تو ایک بہت بڑا فریضہ ہے اسلام کے اندر، اگر وہ میرے اونٹوں پر بیٹھ کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مجھے ثواب ملتا ہوگا. امام نے کہا کہ اے ہارون زیادہ بحث نہ کر، صرف اتنا بتا کہ خلیفہ یقیناً اسی طرح تیرے اونٹ لے جاتا ہے جس طرح سارے لوگ لے جاتے ہیں، کہ اونٹ لے جاتے ہیں، تھوڑا پیسہ ابھی جمع کراتے ہیں، باقی پیسہ آگے جمع کراتے ہیں. صفوان نے کہا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ، جیسا طریقہ اسی طریقے پر خلیفہ عمل کرتا. امام نے کہا یہ بتا کہ جب خلیفہ تیرا اونٹ لے کے جاتا ہے تو کیا تو دل ہی دل میں یہ دعا نہیں مانگتا ہے کہ کاش خلیفہ زندہ واپس آ جائے تاکہ تیرا اونٹ بھی تجھے مل جائے اور تیرے پیسے بھی تجھے مل جائے؟ صفوان کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، یہ تو فطری چیز ہے، جب کوئی گائے پردے پر کوئی چیز لے کے جائے گا دکاندار یہی دعا کرے گا. امام نے کہا کہ پھر یہ بتا کہ کیا تو نے ٹھیک ہے زندگی بھر کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے خلیفہ کی سلامتی کی دعا مانگی صرف اس لیے کہ تیرے اونٹ تجھے مل جائیں، لیکن جو شخص کسی ظالم کی سلامتی کے لیے چند لمحوں کی دعا مانگے وہ اسی ظالم کا ساتھی شمار کیا جائے گا، اور روز قیامت ہمارے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اسی ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے لیے اس نے دعا مانگی۔ یہ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ظلم کا اس حد تک مقابلہ کرنا کہ اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا بھی نہ مانگو۔ امام یہ کہتے ہیں، اور یہاں یہ حالت ہے کہ ہم ہر ممکن طریقے سے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم حکومت کرنے والا بھی ظالم، اور اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں گھر والوں پر ظلم کرنے والا وہ بھی ظالم۔ آپ کسی ظالم کا ساتھ دیں ظالم کے ساتھی کہلائیں گے۔ امام کے اس جملے کو سن کر صفوان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں کاروبار کرتا رہا تو خلیفہ جبرن اونٹ لے جائے گا، اس لیے میں نے کاروبار بند کر دیا۔ ایک وہ امام کے صحابی کے چلتے ہوئے نفع بخش کاروبار کو بند کر دیں، اور ایک ہم لوگ کہ اگر کاروبار لاس میں بھی جا رہا ہو تبھی حکم امام کی وجہ سے کبھی کاروبار کو بند کرنے کے اوپر تیار نہ ہوں گے۔ اتنا تضاد، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو امام سے اتنا منسوخ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ظلم کا دور تھا جس میں ساتویں امام زندگی گزار رہے، اور اسی سفر کے اندر خلیفہ ہارون رشید پہنچتا ہے مکے میں۔ جب مکے میں پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین حج کرنے کے لیے آیا، کوئی شخص اس وقت کا خانہ خدا کے قریب نہ آئے جب تک کہ ہارون طواف نہ کر لے۔ چنانچہ فوج لگ گئی، تمام لوگوں کو روک دیا گیا، کوئی خانہ خدا کے قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن جس وقت ہارون نے طواف کرنا چاہا، بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے اور فوجیوں کو اپنے مقام سے دھکیلتے ہوئے ایک نوجوان آگے بڑھا، اور آگے آ کر ہارون کے آگے کھڑا ہوا اور ہارون کے آگے آگے طواف کرنا شروع کیا۔ پتا نہیں اس نوجوان کے چہرے پر کتنا روب تھا کہ ایک مرتبہ ہارون لڑک گیا، اور اس نے اپنے فوجیوں کو منع کیا کہ اس سے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب طواف ختم ہوا، حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آئی، ہارون آگے بڑھا، لیکن وہ جب ہارون سے آگے بڑھتا ہے جلدی کر کے حجر اسود کو بوسہ دے لیتا ہے۔ ہارون نے یہ منظر دیکھا، چپ رہا۔ پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنے کی باری آئی، ہارون پہلے آگے بڑھا، مقام ابراہیم کے قریب پہنچ جاؤں، لیکن وہ نوجوان ہارون سے بھی جلدی آگے بڑھا اور دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھی۔ اب تو ہارون ضبط نہ کر سکا، ادھر اس نے نماز ختم کی، ادھر ہارون نے سوال کیا کہ اے شخص تو کون؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ابن جعفر، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ہارون نے سنا، ایک مرتبہ روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ اے شخص میں تو طویل عرصے سے تیرا انتظار کر رہا تھا، اور میں خود تجھ سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا کہ میں نے سنا ہے کہ تو چھپ چھپ کر لوگوں سے اپنی بیعت لے رہا، یہ بتا کہ تو ایسا کام کیوں کر رہا؟ امام نے پوری بے خوفی اور جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ اے ہارون، مجھے اعلانیہ علن اعلان بیعت کرنے سے کس نے روکا ہے کہ میں چھپ کر بیعت لوں؟ ہارون سنتا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے شخص یہ بتا کہ تجھے بیعت کا حق کس نے دیا؟ امام بے خوفی سے جواب دیتے ہیں کہ اے ہارون، تو مجھے یہ بتا کہ مجھ سے بیعت کا حق چھینا کس نے؟ ہارون ایک مرتبہ امام کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، جب بیعت کا حق ثابت ہی نہیں تو چھیننے کا سوال کیا پیدا ہوتا؟ امام کہتے ہیں کہ اے ہارون، اگر میرے لیے بیعت کا حق ثابت نہیں تو تیرے لیے بھی بیعت کا حق ثابت نہیں۔ ہارون نے جملہ سنا، ایک مرتبہ چونک کر امام کو دیکھا اور کہا کہ اے شخص، میں تو لوگوں کا بادشاہ ہوں، میرے لیے بیعت کا حق کیسے نہیں؟ تو امام نے کہا کہ اگر تو لوگوں کے جسم کا بادشاہ ہے تو میں لوگوں کے دلوں کا بادشاہ ہوں، میرے لیے بھی حق بیعت ثابت ہے۔ ہارون ایک مرتبہ جھلا گیا، جھلاہٹ میں کہتا ہے کہ اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مجھ پر فضیلت کون سی حاصل ہے جو تو بیعت لینا چاہتا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ مجھے تجھ پر وہی فضیلت حاصل ہے جو روح کو بدن کے اوپر حاصل ہے، کہ روح بغیر بدن کے رہ سکتی ہے؟ بدن بغیر روح کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت تک زندہ، بلکہ تمام کائنات اس وقت تک ہے جب تک کہ وجود امام باقی ہے۔ امام دنیا والوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، دنیا والے بغیر امام کے نہیں رہ سکتے۔ ہارون کے دل میں امام کی طرف سے بغض و عداوت بیٹھ گئی، اور اس مقام پر ہارون نے امام سے ایک سوال کیا تھا، اور امام نے اس کا بڑا عجیب جواب دیا تھا۔ ہارون نے پوچھا تھا کہ اے شخص، یہ بتا کہ واجبات کتنے؟ اور امام نے گنتی شروع کر دی تھی کہ واجبات بتاتا ہوں، 1, 5, 17, 94, 153, 12 میں 1, 40 میں 1, 200 کے اندر 5, 1 میں 1, زندگی میں 1، اس طرح امام نے پوری گنتی بتائی تھی۔ لیکن وقت کیونکہ بالکل نہیں، 6 منٹ رہ گئے ہیں گفتگو کو اختتام تک پہنچا
جانا. اس لیے اگر آئندہ کسی تقریب میں مناسبت آ گئی تو ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مقصد صرف اختتام تک لانا ہے گفتگو کو. اس کے ذرا دیکھیں امام پر کون سا ظلم کیا گیا, وہ ظلم جو شاید امام حسین کے سوا ہمیں اور کسی پر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کہ جب ہارون پلٹ کے مدینے میں پہنچا تو ایک مرتبہ رسول کے روضے پر پہنچا, اور رسول کے روضے پر پہنچنے کے بعد تمام مدینے والوں کو حقارت کے ساتھ دیکھا, اور حقارت کے ساتھ دیکھنے کے بعد آگے بڑھا یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو تم مدینے کے رہنے والے ہو لیکن میں رسول کا رشتہ دار ہوں, میرے آباؤ اجداد رسول کے چچا تھے. چنانچہ آگے بڑھتا ہے, روضہ رسول کے قریب جا کر کہتا ہے کہ السلام علیک یبن الام رسول اللہ, اے میرے چچا کے بیٹے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. ہارون آگے بڑھا, نقلی فخر کا اظہار کیا. اب اس وقت واجب تھا امام کے لیے کہ آگے بڑھ کر جواب دیں. امام جانتے ہیں کہ نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے, لیکن یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت امام خاموش نہیں رہ سکتے, ورنہ اس کے بعد رسول کا چچا دار بھائی ہونے کے ناطے, رسول کا رشتہ دار ہونے کے ناطے شریعت ان کے ہاتھ میں کھلونا بھی بن سکتی ہے. کل آگے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول کے چچا کے بیٹے ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ شریعت کیا ہوتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ امام آگے بڑھے اور ہارون کو دیکھتے ہوئے روضہ رسول پہ سلام کیا کہ السلام علیک یا جدی رسول اللہ, اے میرے نانا آپ پہ میرا سلام ہو. یہ بتانے کے لیے کہ تو تو چچا دار بھائی ہے, تیرا رشتہ تو دور کا رشتہ ہے, لیکن میری رگوں میں تو وہی خون دوڑ رہا ہے, میرے جسم کا گوشت تو وہی گوشت ہے جو رسول کے جسم کا گوشت ہے. ہارون جھلا کے امام کو دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا کہ اے شخص تجھے کیا ہو گیا, تو مجھ سے زیادہ رسول کے قریب کیسے ہے, تیرا رسول سے تجھے میرے مقابلے میں رسول سے کیا قربت حاصل ہے. اور دو تین اعتراضات کیے جن کا امام نے جواب دیا, وقت نہیں ہے مختصر کرتے ہیں. صرف امام کا ایک جواب, امام نے پہلے تو تین چار جواب دیے اور آخر میں کہا کہ اے شخص ابھی فیصلہ ہو جاتا, یہ بتا کہ یہ مدینے کے قریب جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے اگر اللہ کے رسول نکل کے آئے اور آنے کے بعد اس سے کہیں کہ ہم تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا تو اپنی بیٹی کی شادی رسول سے کر دے گا. ہارون نے سنا, حیران ہو کر امام کو دیکھا, کہا کہ اے شخص یہ پوچھنے کی بات, وہ کون سا مسلمان ہے کہ جس سے رسول بیٹی مانگے اور وہ رسول کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ ہو. امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ بس یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے, اگر پہاڑی کے پیچھے سے رسول نکل کے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی مانگے تو تو اپنی بیٹی دے دے گا, لیکن ہم سے اگر رسول بیٹی مانگے تو نہیں مانگ سکتے, اس لیے کہ ہماری بیٹیاں رسول کے اوپر حرام ہیں. یہی فرق ہے ہماری اور تیری نسل میں, کہ تیری نسل کتنی ہی قربت رکھتی ہو لیکن ہے تو دور کی نسل, رسول تیری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں لیکن ہماری بیٹی سے رسول کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد تین چار مسلسل جواب امام نے دیے, لیکن ہماری بدقسمتی کہ صرف 3 منٹ کا وقت بچ رہا. روایت یہ ہے کہ 20 شوال 175 ہجری کی تاریخ تھی کہ جب اس واقعے کے بعد ہارون کو تیش آیا, اپنے گھر پہ جاتا, یہاں اس کا قیام تھا اور فوجیوں کو بھیجتا, یہاں امام روضہ رسول کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں فوجی آگے آئے, امام کے ہاتھوں میں حالت نماز میں ہتھکڑی ڈالی اور حالت نماز میں مصلی پر سے امام کو ہٹا کے لے چلے. ایسا واقعہ آپ کو شاید ہی کبھی ملے کہ نماز پڑھنے کے دوران اتنی مہلت نہ دی امام کو کہ امام نماز تمام کر سکتے, بلکہ دوران نماز امام کو اس مقام سے جبرن لے کے چلے. اور پھر جب بغاوت کا خطرہ پیدا ہوا تو دو الگ الگ محملوں کے ذریعے لے کے گئے اور امام پہنچ گئے آخر میں بغداد سے. بغداد میں پہنچنے کے بعد آخر رجب کی درمیانی تاریخیں آئیں اور اختتام کا پہنچی, تب ہارون نے یہ دیکھا کہ اب وجود امام میرے لیے خطرناک ہے. اس نے شاہد اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ امام کے پاس یہ تحفہ لے جا, اور ادھر امام اپنے غلام سے کہتے ہیں اور اپنے ایک ساتھی متیب سے کہتے ہیں کہ ابھی میرے لیے خلیفہ کا تحفہ آئے گا, میں اسے کھاؤں گا, 3 دن کے بعد میرے ہاتھ پیروں پر ورم آ جائے گا, میرے چہرے کا رنگ پہلے زرد پڑے گا, اس کے بعد ہرا ہو جائے گا, اس کے بعد سیاہ ہو جائے گا. جس وقت میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہو سمجھ لینا کہ یہ میرا وقت آخر ہے, میرا بیٹا مدینے سے آئے گا, مجھے غسل و کفن دے گا, تم دروازہ بند کر کے چلے جانا. اب روایت یہ ہے کہ گفتگو ہو رہی تھی, شاہد انگور یا سیب لے کے امام کے پاس پہنچا, امام نے انگور ایک مرتبہ 2 یا 3 انگور کھائے, ہارون کا کتا ٹہلتا ہوا آ نکلا, ایک انگور امام نے کتے کے سامنے رکھا. روایت یہ ہے کہ انگور کتے کے پیٹ میں گیا اور تڑپ تڑپ کے کتے نے وہی جان دے دی. شاہد نے یہ منظر دیکھا, سمجھ لیا کہ امام دکھانا چاہتے ہیں کہ میں زہر سے واقف تھا, پلیٹ اٹھا کے وہاں سے بھاگا اور امام کی حالت بگڑنے لگی. یہاں تاریخ ایک عجیب بات ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہارون کو اطلاع ملی کہ میرا کتا مارا گیا تو اس نے غلام کو سخت ترین سزا دی کہ میرا کتا تیری آنکھوں کے سامنے کیسا مارا گیا. ذرا دیکھیں کہ ہارون کے دل میں امام کا کیا مقام ہے کہ کتا مارا جا رہا ہے تو ہارون کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور فاطمہ زہرا کے فرزند شہید کیا جا رہا تو ہارون کتنا مسرور اور مطمئن ہے. اور اس کے بعد اسی حالت میں امام نے آ کر غسل و کفن دیا. آٹھویں امام نے کیا گزری ہوگی آٹھویں امام کے دل پہ جب غسل و کفن دیا ہوگا اپنے اس باپ کو کہ جس کے ہاتھوں میں اب تک ہتھکڑی موجود ہے, جس کے پاؤں میں اب تک بیڑیاں موجود ہیں. امام ہتھکڑی اور بیڑی اتار نہیں سکتے ہیں, حکم الہی نہیں ہے. اور جنازہ اسی حالت میں لے جا کر قبضات کے پل پہ رکھا گیا اور ماد اللہ یہ کہتے ہوئے ماد اللہ کے جسے قبیض کے بیٹے قبیض کو دیکھنا وہ ماد اللہ اس مقام پر آئے اور اس کی زیارت کر لے, یہ جملے کہے جا رہے تھے. اور میرے آٹھویں امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اپنے باپ کے بارے میں یہ گفتگو سن رہے ہوں گے. لیکن قسمت نے اور مسئلہ کے الہی سے وہی فرعون کے گھر میں موسیٰ ہارون کے بھائی کو اطلاع ملتی ہے. وہ غیظ و غضب کی حالت میں باہر نکلا, 2500 کا کفن لا کے امام کو پہنایا اور اعلان کیا کہ جسے صفی ابن صفی کو دیکھنا ہے, جسے طاہر ابن طاہر کو دیکھنا ہے, جسے پاک شب کے پاک بیٹے کو دیکھنا ہے وہ آ کر یہاں پہ زیارت کرے. اور پھر امام کو قازمین میں لے جا کے دفن کر دیا گیا. امام شہید ہو گئے اور اسی مقام سے آٹھویں امام نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا جو ہماری آئندہ ہفتے کی گفتگو کا موضوع ہوگی. اب اس مقام پر ہم دو باتوں کا تذکرہ کرتے چلیں, ویسے گفتگو تو ختم ہو گئی, ذرا جانے میں آپ حضرات جلدی نہ کریں. یہ دو باتیں, پہلی بات تو یہ کہ تاریخ بڑے اہم موڑ پر آج پہنچی تھی, سادات کے مظالم آ رہے تھے. انشاءاللہ تفسیر اس کی آئندہ کی دو تقاریر میں آئیں گی جب سے متوکل کا تذکرہ شروع ہوگا. وہ بڑا دلچسپ تاریخ کا موضوع ہے اور آپ اس کو توجہ سے سنیں, اس لیے کہ یہ وہی دور جو متوکل کا دور تھا, دنیا کے وہی حالات ہو رہے ہیں اور اس دور میں ہمارے لیے سیرت سے خاص طور پر 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کی سیرت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ بے عین ہی وہی حالات آج کل شیعوں کے لیے ہیں جو اس دور میں متوکل کے لیے. اور دوسرا اعلان وہ یہ ہے کہ آئندہ منگل چونکہ شب 13 رجب اور ولادت کے مختلف جشن ہیں, مختلف محفلیں اور مسٹر پار کا جلسہ بھی ہے, اس اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ وہ سالانہ پروگرام جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے. چنانچہ آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی آٹھویں امام کے بارے میں وہ منگل کو نہیں ہوگی بلکہ بدھ کو ہوگی. شب 13 کو نہیں ہوگی, 13 کا دن گزر کر جو رات آئے گی بدھ کا دن, اس دن ایک ہماری تقریر ہوگی یعنی ایک دن آگے, اور اس کے بعد پھر حزب سابق یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا وہی منگل کے دن. تو آئندہ اب آپ سے ملاقات ہوگی بدھ کے دن, گفتگو ہوگی آٹھویں امام کے بارے میں, وقت ہوگا یہی 9 بجے کا اور تاریخ کا مسئلہ اپنے مقام سے آگے بڑھے گا. ایک بات رہی جاتی ہے وہ آئندہ تقریر میں وضاحت ہو جائے گی کہ علماء کے بارے میں گزشتہ 3 تقریروں میں جملے سمجھ کر کسی عالم کی بے عزتی کا خیال دل میں نہ لائیں, اس لیے کہ ہمارے تمام ائمہ نے اس کے ساتھ ساتھ صحیح عالم کی اتنی فضیلت بتائی ہے جتنی خود ایک امام معصوم کی فضیلت ہوتی. تو آئندہ تقریروں میں یہ مسئلہ حل ہوگا. اب انشاءاللہ آئندہ خود کو آپ حضرات سے ٹھیک 9 بجے ملاقات ہوگی.